يفقه قولي. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، وفي موضع آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کے دن کو مناسبت ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کے یوم وصال کے ساتھ، اور امت کا یہ تسلسل رہا ہے کہ اپنے اسلاف اپنے اکابر کی یادگاری کے لیے، ان کی فرامین ان سے ملنے والی ہدایات کی یادگاری کے لیے ان کے یوم کو بعنوان یوم بعنوان عرس اور بعنوان مناقب کے ان مختلف عنوانوں سے ان عظیم ہستیوں کے ذکر کو منعقد کیا جاتا ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی ذات کے ذریعے دین کے تقاضوں اور دین کی اہمیت کو جانا جائے، اور شریعت مطہرہ قرآن مجید جو ایک کتاب کی شکل میں ہے، وہ کتاب عملی شکل میں کہاں نظر آئے گی؟ تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت قرآن کریم فرقان حمید کی وہ عملی شکل ہے کہ امت کو قرآن شریف، قرآن کے احکام، قرآن کے قوانین، قرآن کی باتوں کو پریکٹیکل اگر کہیں دیکھنا ہو تو وہ ان ہستیوں کی صورت میں نظر آتا ہے. اسی لیے ان عظیم ذاتوں کے یوم کو منعقد کیا جاتا ہے کہ ایک تو شرعی تعلیم کو پریکٹیکل صورت میں دیکھ لیا جائے، عملی شکل میں دیکھ لیا جائے، اور دوسری بات کہ اللہ رب العالمین نے ان ہستیوں کی ذات میں، مقام میں، عظمت میں جو ایک خاص حصہ رکھا ہے، جس کو ذکر کرنا، جس کو سننا، اور پھر اس کو ذکر کر کے، اس کو سن کر ان کی محبت کو اپنے دل تک جگا دینا، اور پھر پوری زندگی ان کی محبت اور ان کے احترام میں گزارنا، یہ شریعت مطہرہ کا ایک بہت بنیادی درس ہے جو یہ تمام چیزیں ان کے عرس، ان کی منقبت، ان کے یوم کے انعقاد میں ہمیں حاصل ہو جاتی ہے. یہ مقصد ہوتا ہے بزرگوں کے یوم کو منعقد کرنے کا. اور آج ہم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے انہا کے یوم سے متعلق مختصراً کچھ بات کریں گے. لوگ شور تو مچاتے ویمن ڈے کہ عورتوں کا دن ویمن ڈے، اور اس میں زمین و آسمان کی کون سی ایسی خرافات نہیں جو اپنے سر لعنت کو مسلط نہیں کرتے. میں پوچھتا ہوں کہ آج وہ پلے کارڈ اٹھا کر طوفان بدتمیزی کرنے والے اور عورت کے حقوق کے دلدادہ اور خود کو حقوق نسوا کے چیمپئن سمجھنے والے، آج وہ یوم حضرت عائشہ میں نظر کیوں نہیں آتے؟ حضرت عائشہ بھی تو ایک خاتون ہی ہے نا. سیدہ زہرا کے یوم میں نظر کیوں نہیں آتے؟ سیدہ زہرا بھی تو ایک خاتون ہی ہے نا. تو وومن ڈے کا نام لے کر اسلام دشمنی کا اظہار ہے، اور وومن ڈے کا نام لے کر شریعت مطہرہ سے دشمنی اور اسلام سے بیزاری کا اظہار ہے. اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو آپ طوفان بدتمیزی جو کرتے رہے ہمیں اس سے سروکار نہیں، لیکن نام مسلمانوں کا لے کر اسلام کی تعلیمات کو بدنام کرنے کے لیے اور اسلام کو ایک متشددانہ مذہب اور مسلمانوں کے مسلحانہ انداز کو متشددانہ رویہ کا الزام دے کر وومن ڈے اور مادر ڈے جو بنا کر، ہم اس دن کے خلاف نہیں ہیں، آج وومن ڈے ہی ہے، سیدہ عائشہ کی زندگی تمام عورتوں کے لیے ایک نمونہ عمل ہے، حضرت زہرا کی زندگی پوری، ہم کہتے بالکل وومن ڈے ہونا چاہیے، اسلام ہمیں ایک دن وومن ڈے نہیں بتاتا، ہر دن مردوں کو پابند کرتا ہے کہ ان کے ساتھ جو عورتوں کے رشتے جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، تو ہر دن اسلام اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے، قرآن اس سے بھرا پڑا ہوا ہے، ان پرکٹیوں کے ذریعے بینر اٹھا کر پھرنے کا اسلام محتاج نہیں ہے، یہ کسی اور کی زبان بول رہے ہوتے ہیں، اور ان سے پوچھئے وومن ڈے آپ بول رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، تو آپ کے نزدیک صرف گوریاں جنہوں نے فحاشیاں پھیلائی وہی اہم ہیں، یا آپ کے نزدیک اسلام میں کوئی عورتیں اہم ہیں؟ اور اگر ہے تو ہم بھی خواتین کی بات کر رہی ہیں، تو اپنی شکل اپنے کردار سے بتا دیجئے کہ آپ کا یہ بھیانک عمل ان کی زندگی میں نظر آتا ہے، اور ان کی پاکیزہ زندگی کے مقدس لمحات آپ کی زندگی میں نظر آتے ہیں؟ نہیں نظر آتے، میں ضرور تنقید کروں گا، اس لیے کہ نام مسلمانوں کا لے کر، وومن ڈے کا نام لے کر ایک پوری ایک تبلیغی جماعت بنائی جاتی ہے کہ ہم اصل میں تبلیغ کر رہے ہیں قرآن و سنت کی، ہم نے کہا اگر یہ قرآن و سنت ہے، وہ میڈیا پر سب چلا، وہ بڈھا بک بک کر رہا تھا، ایک عورت بک بک کر رہی تھی، میرا جسم میری مرضی، تو یہ وومن ڈے، یہ تو لعنت کا ڈے ہے، اور اس کو الحمدللہ ساری عورتوں نے، چند ان فساقاؤں کے خلاف سب نے مسترد کیا، ہر عورت نے اس عمل پر لعنت کیا کہ نہیں، مرضی اللہ اس کے رسول کی ہے اور اس کے بعد میرے شوہر کی ہے، میرے بڑے بھائی کی ہے، میرے باپ کی ہے، کیونکہ میری عزت، میری ناموس اور میری قدر کو میرا باپ ہی حفاظت دینے والا ہے، میرا شوہر ہی حفاظت دینے والا ہے، میرا بڑا بھائی ہی حفاظت دینے والا ہے، میری معاشرت حفاظت دینے والی ہے، تو اس قسم کی بات کر کے کچھ نہیں کر سکتے، حضور کے دور میں منافقین میں زور لگایا، اس وقت کچھ نہیں ہو سکا، تو حکومتیں آتی جاتی رہتی ہے، لبرل پیدا ہوتے ہیں اور زمین میں گڑ جاتے ہیں، ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ دین اسلام ہے، گوروں کے ڈالر رک جائیں گے یہ خود غائب ہو جائیں گے، لیکن اسلام الحمدللہ جھونپڑی سے چلا ہے اور محلوں تک پہنچا ہے، جھونپڑی رہے نہ رہے قرآن رہے گا اور اسلام باقی رہے گا، کیونکہ اسلام کسی ایک بندے کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ نظام حیات ہے، ایک نظام حیات ہے جو سارے انسانوں کے حقوق کو بیان کرتا ہے، ہاں، اور مولوی کوئی ٹھیکیدار نہیں ہوتے اس مضمون کو بیان کرنے والے ہوتے، علماء کے خلاف بات کر کے شریعت کے لیے بے باک ہونا ہوتا ہے، تو اگر وہ اللہ کے بارے میں بولیں گے تو لوگ ان کو جواب دے دیں گے، حضور کے بارے میں بولیں گے تو کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ سارا نظام ادھر ادھر ہو گیا، ان کو بتا دیا گیا کہ ہم قوم کو بعد میں مانتے ہیں، وطن کو اس بعد میں مانتے ہیں، پہلے اسلام کو مانتے ہیں، اور یہ وطن جو ہے وہ اسلام کے لیے انشاءاللہ اسی کے لیے قائم رہے گا، ہم نیشنلسٹ نہیں ہیں، نیشنلزم کی طرف نہیں جاتے مذہب کو چھوڑ کر، ورنہ یہ تو شرک ہے، یہ تو کفر ہے، پاکستان سے محبت ہماری اسلام کی وجہ سے، پاکستان اسلام کا ترجمان ہے، اسلام سے ہٹ کر اگر پاکستان کو دیکھیں گے تو یہ تو کوئی تصور ہی نہیں، جنہوں نے پاکستان بنایا ان کا یہ تصور ہی نہیں تھا، قائد اعظم سے لے کر آخر تک ان کا یہ تصور نہیں تھا، ان کا تصور یہ تھا کہ بنیاد اسلام ہے اور اس کی تعمیر، اس کی ترقی، اس کا اظہار پاکستان کی صورت میں ہے، کیونکہ جو چیز اللہ کے مقابلے پر آ جائے گی وہ تو کفر ہو جائے گا، وہ تو گناہ ہو جائے گا، ملک کیا بندے کی ذات بھی ہو، کیا فرمایا یہودیوں کے لیے ارباب من دون اللہ، انہوں نے اپنے ملاحوں کو خدا بنا لیا تھا، اللہ کچھ کہتا تھا وہ کچھ کہتے تھے، کتنی تحریکیں چلی ہیں اس ملک کو ختم کرنے کے لیے، لیکن کیوں کامیاب نہیں ہو پائی، کہ یہ ملک ایک قوم نہیں ایک دین کے نام پر ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے افواج پاکستان بھی جب جرت کر کے نام لیتی ہے تو ٹرمپ کا نام نہیں لیتی ہے، وہ اللہ اکبر کہتی ہے، تو یہ اظہار کرتی ہے کہ جناب یہ خطہ امانت ہے اللہ اس کے رسول کا، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ، لیکن اس بات کو کرنے سے ہمارا مقصد کوئی جبر نہیں ہے، اس کو اس انداز میں بھی اس کو ایکسپلین نہ کر لیا جائے، اس کی انٹرپریٹیشن ہماری بات کی نہ کی جائے، خواہ مخواہ جب کچھ نہ ملے تو خوشیانہ بلی کھمبا نوشی، دیکھو مولانا سخت بول رہے ہیں، ہم نے کہا ماں کی عزت کو بیان کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پھر بیٹی کا کوئی حق نہیں رہا، یہ بیوی کا کوئی حق نہیں رہا، لیکن جس کی جو عزت ہے اس کی عزت کو اس احترام میں بیان کیا جائے گا، تو اسلام کی اس قدر کو بیان کرنے کے بعد اس کا مقصد نہیں ہے، الیاذ بہر درس میں ہم اس کو کلیئر کرتے ہیں، ہماری کتابیں علماء کی موجود ہیں، قرآن موجود ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اقلیت کے اوپر شدت کی جائے یا اقلیت کو مارا جائے یا یہ کیا جائے، نہ استغفر اللہ، سرکار کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو ذمی پر ظلم کرے وہ فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی آپ کی ریاست کے اندر جو غیر مسلم رہتے ہیں اور وہ آپ کی ریاست کو قبول کرتے ہیں، اسلامی ریاست کو قبول کرتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، جزیہ دیتے ہیں، رہتے ہیں، مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ نظریں نیچے جھکائیں گے، ان کی عبادت خانوں کی ان کو آزادی دی جائے گی، ان کے مذہب کی آزادی دی جائے گی، اور ہے یہ پرکٹیاں پلے کارڈ اٹھا کر ہمیں سمجھائیں گی کس مندر پر مسلمان حملہ کرتا ہے، کس چرچ پہ حملہ کرتا ہے، چرچ پہ جو حملہ کرتے ہیں وہ تمہاری برادری سے کوئی نکل کر آتا ہے ڈالر کے چکر میں کر رہا ہوتا ہے، مسجدوں سے کوئی نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا، اور پکڑے بھی جاتے ہیں پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ آئے کہاں سے تھے، کس کے ایجنٹ تھے، تو ان کو لپٹ کر ناجائز اولادوں کو مسلمانوں کو سپرد کرنا، تو یہ مسلمان بچہ بچہ جانتا ہے، میڈیا والوں کو بھی چاہیے کہ گلا گھونٹ نہیں سکتے آپ، اس لیے کہ میڈیا جو ہوتا ہے وہ قوم کا ترجمان ہوتا ہے، نظریہ مسلط اگر وہ کرے گا تو پھر اس کی خود اہمیت، اور ہو رہا ہے دیکھیں نا بے اعتمادی کتنی آگے، لوگ ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا، خبروں دیکھنا چھوڑ دیا، جھوٹ بول رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، غلط باتیں کر رہے ہیں، قوم کہاں جا رہی ہے، باتیں ہم کو کیا نپٹا رہے ہیں، لوگوں کا اعتماد ہی اڑ گیا، ایک ایک گھنٹے تک بک 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 چار بندوں کو بٹھا کر کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو پتا یہ چار یہاں سے اٹھنے کے بعد ایک ہی ہو جائیں گے، سب کے مفاد ایک ہی، ہر بندہ روڈ پر آپ چلے جائیں سبزی والا بات آ رہا ہے، شاہ صاحب چھوڑیے سب سیاستدان جھوٹے ہیں، میڈیا جھوٹا، لوگوں کا اعتماد گیا، ہم نے سکھایا ان کو نہیں، جب جھوٹ تم نے بولا ایک چیز کو مس یوز کیا، کیونکہ تو وہ مثبت چیز ڈلیور کرنے کی تھی، میں سب کے لیے نہیں کہتا لیکن اکثریت ایسا ہوا، تو دیکھیے اعتماد، جب اعتماد اٹھ گیا تو اس کو بھی آپ ہمارے کھاتے میں ڈالیں گے، تو ایسا نہیں، آج دیکھیے یقیناً میں بات کو آگے چلانے کے لفظ کرنا چاہ رہا ہوں ام المومنین کے لیے، کیونکہ پوری دنیا سن رہی ہے، تو آج وہ وومن ڈے کی بات کرنے والے کہاں چلے گئے، آج وہ گلیوں میں پلے کارڈ لے کر کیوں نہیں نکلے، حضرت عائشہ کی شان کی عبارت لکھی ہوئی، آج انہوں نے اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر سیدہ زہرا کی شان کے لیے جلوس کیوں نہیں نکالا، ام المومنین کے نام سے جلوس کیوں نہیں نکالا، کہاں گئے وہ بڈھے جو بیٹھ کر اسلام کا مذاق اڑا رہے تھے، آج سیدہ عائشہ کے نام پر افطار کا اہتمام کیوں نہیں کیا گیا، آج ایک شام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذکر کے نام کیوں نہیں کی گئی، آج کوئی اسلام آباد کا ہال کو منعقد کر کے حضرت عائشہ سیدہ زہرا سیدہ خدیجہ کا یوم کیوں نہیں منایا گیا، وومین کی بات کرتے ہیں نا، اس لیے کہ تم عورتوں کے نام پر دھبا ہو، عورت ایک عزت والا مقام ہے جس کو اسلام نے عزت دی اور ہر مسلمان عزت دیتا ہے، عورت ایک قدر والا مقام ہے، عورت ہماری ماں بھی ہے، ہماری آخرت اس عورت سے جڑی ہوئی ہے، خدا نہ کرے ہم اس عورت کی نافرمانی کر جائیں ہماری نمازیں بیکار ہو جائیں، عورت کا مقام ہماری نظر میں یہ ہے، ایک عورت ہماری ماں ہے جس کے قدموں کے نیچے ہمارے لیے جنت ہے، اگر ہم مولوی عالم نمازی غازی روزے دار بھی ہو جائیں اور اس خاتون کا بے ادب ہو جائیں، خدا نہ کرے اس کی توہین کر جائیں، ہماری نمازیں بیکار ہو جائیں گی، ہمارے روزے بیکار ہو جائیں گے، تم ہمیں وومن ڈے بتاتے ہو، ہماری گھر کی رونق ہماری ماں ہے، ہمارے گھر کی عزت ہماری بیوی ہے، ہمارے گھر کا سکون ہماری بیٹیاں ہیں، بولیے الحمدللہ، جس گھر میں بیٹی نہ ہو وہ گھر ویران ہے، مسلمانوں میں تو یہ جذبہ ہے، لوگ میرے پاس تعویذ لینے آتے ہیں، شاہ صاحب چار بیٹے ہیں کوئی تعویذ دیں بیٹی ہو جائے، میں نے کہا پگلے تو لوگ تو بھاگ رہے ہوتے ہیں بیٹوں کے لیے، اس نے کہا بیٹے ہیں لیکن وہ سکون نہیں ہے جو اللہ بیٹی میں رکھتا ہے، کس طرح کہا جا سکتا ہے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں اسلام کا وومن ڈے سے کیا ٹکراؤ ہے، تم اپنی خرافات اور اپنی آزادی، وہ آزادی جو مادر پیزر آزادی ہے، اسلام مکمل آزادی دیتا ہے، اسلام مکمل آزادی دیتا ہے، تو یہ مادر پیزر آزادی کرنا اور معاشرے کے اندر فساد پیدا کرنا اور اس کو وومن ڈے کرنا اور نام کرنا چاہیے تو عورتوں کے حقوق نہیں ہے، تو میں نے کہا آج تم کہاں ہو، حضرت عائشہ کی دن پڑے گا، ایک ہزار حدیثیں ان کی صرف عورتوں کے حقوق پر بیان ہوئی ہیں، دو ہزار سے کچھ زیادہ حدیثیں میرے آقا کی میری ماں نے بیان کی ہیں، آج مسجد کے اندر اس عورت کا ذکر ہو رہا ہے جس کو عائشہ کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عورتیں اور وہ عورت ہیں کہ سرکار دو عالم کے سامنے بیٹھنے والے کئی جید علماء مرد صحابی ان کی وہ استاذ ہیں، آج دیکھیں مسجد کے اندر ان کا ذکر ہو رہا ہے, تو اسلام سے بڑا ادب عورتوں کا کون بتاتا ہوگا. پوری قرآن کی سورت سورت النساء عورتوں کے بیان ہوتے. غلط بات کی یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جی عورتوں کو مارنے کا حکم ہے, سورہ نساء کے اندر آیا. میں نے ایک سے پوچھا, وہ ایسے ان کے ساتھ چلا تھا, 7:45 قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا جو ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں, تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ جناب جو ہے وہ عورتوں کے حقوق جو ہے وہ قرآن نے کہا ہے کہ جناب جو ہے کہ وہ عورتوں کو مارنا جائز ہے. میں نے کہا مسلمان ہے؟ کہنے لگے ہاں. تو میں نے کہا تو خود ہی جواب دے دے قرآن پہ, تیرے میں قرآن نے کہا غلط کہا ہے تو تم مسلمان نہیں ہے, اور صحیح کہا ہے تو اس کا مقصد صحیح بتا دے. تو ہمارے پاس آ کر کہہ رہا ہے کہ عورتوں کو مارنے کا حکم دیا ہے قرآن نے, عورتوں کو شوہر کو اجازت ہے کہ عورت کو مارے. بات کہاں ہو رہی ہے اور یہ ظالم کہاں لے جا رہے ہیں. میں نے کہا 10 لاکھ عورتوں کو پاؤں کے نیچے روندنے والے گورے, اور ہر سال ان کے ہم اس علاقے کو دیکھ کر آئے, سب کچھ ہے, سکون نہیں ہے, فیملی لائف نہیں ہے, سب دیکھ کر آئے, ایک ایک علاقہ دیکھ کر آئے, نام نہیں لینا چاہتا, سکون نہیں ہے, فیملی لائف تباہ ہے. اس لیے کہ فیملی لائف کی پریکٹیکل شکل بھی اسلام کے پاس ہے اور قانونی شکل بھی اسلام کے پاس. کہتے ہم طلاق دیتے نہیں. میں نے کہا تمہارے وہاں نکاح ہوتا ہوگا تب طلاق ہوگی. نکاح تو سب سے بڑی عزت ہے عورت کی, مہر سب سے بڑی عزت ہے عورت کی. اور ہمارے معاشرے کے اندر الحمدللہ یہ ہم تحریر نعمت کے لیے کہتے ہیں کہ اگر ظلم ہو جائے عورت کے اوپر, وہ ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھ رہا ہو, ہم اس کو خوشی کی نظر سے نہیں دیکھتے, اور ہر مسلمان اس کا سوشل اور سماجی بائیکاٹ کرتا ہے, نہیں یار تو نے اچھا نہیں کیا اس عورت کے ساتھ, کیوں کر دیا, یہ کر دیا. تو ایک کہنے کے مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر الحمدللہ اسلام نے رچا بسا دی ہے اور قیامت تک رہے گی. اس لیے کہ عورت سے حق, عورت کا ادب اس کے درجے ماں بیٹی بیوی ہونے کے حوالے سے, یہ ہم خود نہیں کرتے, ہم جس رب کے ماننے والے ہیں وہ کہتا مجھے راضی کرنا ہے تو یہ کرو. توجہ ہے آپ کی, دنیا سن رہی ہے. سوال کریں ان سے, ان طوفان بدتمیزی کرنے والوں سے جو قرآن کے خلاف بات. اب میں آپ کے سامنے صرف یہ بات کرنا چاہ رہا تھا عورتوں کے مارنے کے حوالے سے. میں نے ویسے جمعے کے درس کے اندر پوری سورہ نساء کی تفسیر میں بھی بات کی ہے. حضرت عائشہ کا یوم ہے, یہ چیزیں رہ جاتی ہیں, اس لیے میں اس کو ضمن میں شامل کر رہا ہوں. آپ کا ذکر پاک کریں گے, لیکن آپ کے ذکر پاک, کیونکہ آپ تو ایک عظیم مینار ہیں, اس سے جو روشنی ملے گی اس سے ہم ہدایت لے رہے ہیں. میرے پاس ایک بندہ آیا, کہنے لگا کہ دیکھیے قرآن نے تو مارنے کا حکم دیا کہ شوہر جو ہے بیوی کو مار سکتا ہے. میں نے کہا کہاں لکھا؟ اس نے آیت لے کر آئی کہ دیکھو اللہ نے فرمایا کہ جناب فدربو کا لفظ ہے. تو میں نے کہا اس کے معنی کا کل وہی والی بات کہ دال کا معنی کیا آتا ہے, شریعت میں کس معنی میں لیا ہے, ٹھیک ہے, اسی قانون کو ذرا ذہن میں رکھیں. میں نے کہا آپ مسلمان ہیں؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا آپ اللہ کو مانتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا یہ بات صحیح ہوئی ہے کہ غلط ہوئی ہے جو آپ مجھے بتا رہے ہیں؟ کہنے لگے صحیح ہوئی. تو میں نے کہا پھر سوال کیوں کرتا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ اگر یہ حکم آیا کہ عورتوں کو شوہر مار سکتا ہے, میں نے کہا یہی مطلب جو تو یہ لفظ بول رہا ہے, یہی مطلب اس کا یہ ہے کہ عورتوں کو مار سکتا ہے مرد, یہ معنی تو نکال رہا ہے, تو مسلمان ہو؟ کہنے لگے ہاں. کہ قرآن کو ماننے والے؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا پھر اللہ کو مانتے ہو کہاں؟ میں نے کہا قرآن سچا ہے. کہنے لگے ہاں. میں نے کہا صحیح لکھا ہے غلط لکھا ہے؟ کہنے لگے صحیح لکھا ہے. تو میں نے کہا پھر سوال کیوں کرتا ہے؟ پھر تو تجھے بھی ماننا چاہیے قرآن کا ہے. کہنے لگے نہیں نہیں نہیں. تو میں نے کہا نہیں نہیں کرتا ہے تو پھر تو مسلمان کیسا؟ میں نے کہا یہ پوچھ کہ اس کا صحیح معنی کیا ہے, تیرے گندے ذہن سے جو تو لے کر آیا اس کو چھوڑ, یہ دیکھ اس کا معنی کیا ہے. تفاسیر دیکھیں ایک سے لے کر آخر تک. یہ ضرور ہے کہ بیوی شوہر سے قصاص نہیں لے سکتی کسی فعل کا, ایک لمبی تفصیل ہے اس کی, کہ شوہر کو اللہ رب العالمین جل والا نے اس کے اوپر مقدم کیا ہے, افسر بنایا. افسر اس لیے نہیں بنایا مرد, افسر اس لیے بنایا کہ وہ بیوی کے جذبات کو کنٹرول کرے. وہ شوہر جو خود عورت بن جائے اس کو معاشرہ کو, اس کو شریعت قبول ہی نہیں کرتا. تھوڑی سی بات پہ یہ کپ ادھر کیوں رکھا, غصہ ہو گیا, یہ فانوس ادھر کیوں رکھا, غصہ ہو گیا, یہ تو خود عورت بن گیا. مرد کو جو افسر بنایا تھا اس کے مزاج اور جرت کی وجہ سے کہ وہ درگزری کرے گا. جذباتیت عورت کے اندر تھی, نزاکت تو عورت کے اندر تھی, ہیں انجام کو جانے بغیر بڑبڑ بڑبڑ بڑ کر دینا, یہ تو عورت کے اندر تھا. انجام کو جانے بغیر اپنے فیصلہ مانگ لینا, تو عورت کے اندر تھا. مرد کو جو افسر بنایا گیا, اگر مرد اس مزاج پر آ گیا تو وہ تو خود عورت بن گیا. مرد قرآن یہ کہتا ہے رجال قوامون علی النساء, مرد کو ہم نے عورت کے اوپر افسر بنایا ہے. اس کا مقصد کیا ہے عورت کے اوپر افسر بنایا ہے؟ مقصد یہ کہ وہ تحمل کرے گا, وہ برداشت کرے گا, وہ درگزری کرے گا, وہ اس صنف نازک کی کمزوری کو ملحوظ رکھے گا, اس کی کمزوری کو ملحوظ رکھے گا اور درگزر کرے گا، معاملے کو ٹالے گا اور سمجھے گا کہ یہ نادان ہے، اس کی فکر اتنی پختہ نہیں ہے. اور اگر یہ الٹا ہو گیا تو شریعت مطہرہ نے ایسے مرد کو پسند ہی نہیں کیا ہے کہ جو طلاق کے اندر جذبات ہو جائے اور عورت کے اوپر ہاتھ اٹھا جائے، سختی کر جائے. یہ مزاج قانون اسلام کا، مرد کو پابند کیا ہے کہ عورت کو کما کر کھلائے گا، نان نفقہ سکنا، اس کا کپڑا، اس کا مکان اور اس کے لیے خوراک کا انتظام جو ہے وہ مرد کرے گا، جتنی اس کی طاقت اور بساط ہے اس اعتبار سے وہ کرے گا. اس کے لیے عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی امانت کی حفاظت کرے گی، اس کے حکام کی پابندی کرے گی. جب وہ بیاہ دی گئی تو باپ کا حکم پیچھے رہ گیا، اب اس کے لیے باپ سے بڑا حق جو شوہر کا بن گیا. اور شوہر کے لیے سب سے بڑی نفلی عبادت اپنی بیوی کے ساتھ محبت سے ملنا ہو گیا. حضور نے فرمایا تمہاری لیے اللہ کی بارگاہ میں سب سے قیمتی صدقہ جس سے خدا راضی ہوگا وہ حلال کے دو لقمے ہیں جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو. یہ اسلام بیان کرتا ہے. یہ پرکٹیاں بھی ہم بتائیں گی کہ اسلام کو، کہ وومن ڈے کیا ہوتا ہے، عورتوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں. عورتوں کے حقوق نہیں ملتے. میں نے کہا وہاں جا کے پوچھو نا جہاں نہیں ملتے، جہاں بچے پریشان ہیں ہمارا باپ کون تھا. ناملون ملکہ میں بھی خود تمہیں پتا کون سے ملک ہے، باقاعدہ سال میں پھر فخریہ ایک مجلہ شائع ہوتا ہے کہ اتنے بچے اس ملک کے اندر ہزار جو ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. اس پر کبھی آواز اٹھائی؟ ایک بچہ اپنے باپ سے محروم ہو جائے اور ایک بندہ عیاشی کے لیے ایک عورت کے ساتھ رابطہ کرے، بچہ پیدا کر کے بھاگ جائے، اس پر آواز اٹھائی؟ اسلام آباد کی گلیوں میں بھٹکنے والی ہو کبھی اس کے لیے بھی آواز اٹھاؤ. ان کے ڈالر کھا رہی ہو تو کبھی حق بولنا بھی سیکھ لو. اس لیے کہ ہمارے نزدیک تم عورت نہیں ہو، ہمارے نزدیک سیدہ عائشہ عورت ہے، سیدہ زہرا عورت ہے، سیدہ زینب عورت ہے، سیدہ حفصہ عورت، سیدہ زینب کبرا عورت ہے رضی اللہ تعالی عنہن. ہم ان کا نام ایسے لیتے ہیں جیسے قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمارے سامنے ان کا نام مبارک آتا ہے، ہماری نظریں ایسے جھکتی ہیں جیسے قرآن کو دیکھ کر بندی کی نظر جھکتی ہیں. یہ احترام ہے مسلمانوں کے دلوں کے اندر عورتوں کا. تم جو عورت بنی ہو تو تمہارے لیے آئیڈیل ماڈل بتاؤ، تم کس کی نقل کر رہی ہو؟ ان کی نقل کر رہی ہو جن کو پاؤں کے تلے رون دیا جاتا ہے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. میں نے کہا آج ہماری بیٹیاں اسلامی معاشرے کی دختران اسلام کا ماڈل عفت و پارسائی عزت میں سیدہ خدیجہ بنتی ہیں، سیدہ حفصہ بنتی ہیں، سیدہ بنتی ہیں، سیدہ عائشہ بنتی ہیں، اور ان کا نام اس لیے اتنی بڑھ گئی ہیں، اتنے مقام پر ہو رہی ہے کہ جو خدا کا ولی بھی بنے گا تو ان کے ادب کے بغیر نہیں بن سکتا. تو یہ ہے، تو یہ میں خاص طور پر آج ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ سیدہ عائشہ کا یوم کیسے دھوم دھام سے ہو رہا ہے مسجد کے اندر. اور سنو منافقوں، یہ بات سنو، تم تو صرف پلے کارڈ لے کر صرف لوگوں کے سامنے شراب نوشی کر کے عورت عورت کر کے بھاگتے ہو، پیچھے خود اپنی باتوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. میں نے تو ایسی بس لگا دیا. میں نے کہا یہ اسلام جن خواتین کی عزت سکھاتا ہے ان کا ذکر مسجد کے مصلے پر بھی ہوتا ہے، رات کی تنہائی میں بھی ان کا نام آئے تو احترام سے سر جھکتا ہے. یہ ادب، یہ تعظیم، یہ احترام عورتوں کا، اور بالخصوص وہ عورتیں جن سے مردوں کی بھی جنت وابستہ ہیں ان کے لیے. تو آج میں کہتا ہوں اسلام کے نزدیک ویمن ڈے کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ ایک دن یا ایک ساتھ کے لیے اس کو سیلیبریٹ کیا کرنا. ہمارے نزدیک تو ہر ساتھ ماں کا ادب، بیوی کا لحاظ، بیٹی کا ادب، بہنوں پر شفقت، یہ تو ہر سانس ہوتی ہے. اور وہ مسلمان جو ان چیزوں سے غافل ہو جائے تو خدا اس کو پسند نہیں کرتا. اس لیے کہ حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لاہلی خیرکم لاہلی. حضور نے فرمایا میرے مریدوں، میرے صحابہ، تم میں سب سے بڑا بزرگ وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا ہے، اس لیے کہ میں خود اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہوں. اس سے بڑی بات ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا. تو لہذا اس چیز پر توجہ دینے کی، اور نہ کوئی مسلمان پرواہ بھی نہیں کرتا اس بات پر، لیکن ایک ایسی شور ذرا میڈیا ویمن ڈے تھا، ویمن ڈے تھا. تو میں نے کہا آؤ نا چینل والو، اعلان کرو نا سیدہ عائشہ کا ڈے تھا، سیدہ عائشہ کا ڈے. کیوں بھاگتے ہو؟ اس لیے بھاگتے ہو کہ سیدہ عائشہ کا نام لیں گے تو ان کے طریقے پر چلنا پڑے گا. تو گوریوں کا نام لو تاکہ ان کے نقشے قدم پر چلو، تو پھر ان کے ہو جاؤ نا. تو نام اسلام کا لے کر کیوں کرتے ہو؟ کہہ دو تم غیر مسلم ہو، ہم کچھ نہیں کہیں گے. اپنا نام مسلمانوں والا رکھ کر کہتے ہو کہ مسلمانوں سے ہم اسلامی حقوق چاہتے ہیں، تو آئیے حضرت عائشہ کا یوم منائیے. پھر مطالبہ کیجئے کہ جیسا حق حضرت عائشہ کو ملا تھا ہمارا شوہر ہمیں دے، ہمارا بھائی ہمیں دے. حضرت عائشہ کے نام سے بھاگتے کیوں؟ سیدہ زہرا کے نام سے بھاگتے کیوں؟ تمہارے پلے کارڈوں کے اوپر ان کا نام کیوں نہیں لکھا ہوتا؟ اس لیے کہ ان کا نام لکھو گے تو سارا مجمع چھڑ جائے گا، کیونکہ وہاں پارسا کہاں، ان کا پارسائی کا نظام کہاں، ان کی پارسا سیرت کہاں، تمہارا یہ گیا گزرا یعنی جانوروں سے بدتر والا انداز اور شکل، لوگ بھاگ جائیں گے. اس لیے تم اس پر کسی گورے گوریوں کا نام لکھتے ہو، سیدہ زہرا پاک کا نام نہیں لکھتے، سیدہ ختیجہ کا نام نہیں لکھتے، جو اصل قانون عورتوں کا جس کے ذریعے جاری ہوا ہے. پوری قرآن نے سورہ نور اتاری ہے عورتوں کے بیان، ان کے پرس مردوں کو کہہ دیا خبردار. اللہ اکبر. محرم، ایک تو پہلے کہا کہ دیکھو پوری قرآن کی سورہ نور دیکھی، فرمایا جو لوگ، جو غلام یا ایسے لوگ گھر میں آتے ہیں دوپہر کے وقت، دوپہر کے وقت آرام کا وقت ہوتا تھا، پہلی بات تو دیکھیں یہ اسلام ادب سکھاتا، یہ تو بڑا عجیب بات ہے کہ بغیر وقت لیے کسی کے دروازے پر پہنچنا، یہ تو مجھے اور آپ کو ختم کرنا. جی ملو بھائی، وہ کچھ کر رہا ہوگا، کیوں ملو؟ کوئی وقت لیا آپ نے اس سے؟ اس کی اپنی زندگی ہے، کیوں ملو؟ بس دروازہ کھٹ، ملو. نہیں ملے ناراض ہو گئے، جی میں تمہارے دروازے پر آیا تھا. وہ ناراض تو اس کو ہونا چاہیے کہ بغیر ٹائم لیے تم آ گئے وہاں پر. تو یہ جہالت ہمارے سے ختم ہونی چاہیے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جاؤ لیکن دوپہر کے وقت گھروں میں نہ جاؤ، اس لیے کہ دوپہر کے وقت گھر والے سستانے کے لیے مثلاً کرتا اتار کے لیٹے ہوئے، دھوتی باندھی بھی انہوں نے، بنین پہنی بھی، اب ان کے آرام کا وقت ہے، ان کے خوابگاہوں کا وقت ہے، اس میں تو آ کر کہہ رہے ہیں ہم سے ملاقات کرے، ایک مسئلہ بتا دیں. اسلام نے اس کی اجازت بولیے نہیں دی. اسی طرح بیٹا نہیں، میرا اپنا گھر ہے، اللہ نے فرمایا تمہارا اپنا بھی گھر ہو تب بھی دروازے پر نوک کر کے جاؤ. کیا بات کی ہے قرآن میں. جی میری ماں رہتی ہے اس میں، میں کیوں پوچھ کے جاؤں ایسی دروازہ کھول کے جاؤں؟ نہیں میرے بچوں، گھر سے جب نکلو دوبارہ انٹر ہو تو دروازے کو پہلے نوک کرو، بیل دو اور ان کو ہوشیار کرو کہ میں آ رہا ہوں. قرآن نے کہا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ کیا تو اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھنا پسند کرے گا کہ دیکھنے کے بعد تو خود شرمندہ ہو جائے؟ اس لیے کہ گھر کی مائیں بیٹیاں گھر کا کام کر رہی ہیں، وہ تھوڑا ریلیکس ہونا چاہتی ہیں، تو انہیں اپنا دوپٹہ ایک جگہ رکھ دیا ہے، اب وہ گھر کا کام کر رہی ہے. بیٹا ہی کیوں نہ ہو، بھائی ہی کیوں نہ ہو، گھر میں داخل ہو رہا ہے، قرآن نے روک دیا، فرما نوک کرو. سبحان اللہ، فرما دروازے کو نوک کرو اور پھر اندر جاؤ. اور قرآن نے کہا کہ تم اس حالت میں اپنی ماں یا بیٹی یا بہن کو دیکھنا پسند کرو گے کہ جس میں تم خود اپنی نظریں نہ اٹھا پاؤ؟ اور وہ بھی تو انسان ہے، کیا وہ ہر وقت برقع پہن کر ہی سارے گھر کا کام کر رہی ہوں گی؟ تو جب تمہیں پتا ہے کہ گھر کے اندر یہ کام کا وقت ہے تو آنے سے پہلے اوپر سے سیڑھیاں چڑھ رہے تو آواز امی میں آ رہا ہوں، تاکہ امی کو پتا چل جائے کہ بیٹا آ رہا ہے، یہ بہن کو پتا چل جائے، یہ بیٹی کو پتا چل جائے ابو آ رہے ہیں. تو یہ وہ اخلاق اور حیا ہے. ظالموں پلے کارڈ اٹھا کے بھیک مانگنے والوں، یہ ہے عورتوں کے حقوق جو اسلام دیتا ہے. کس گورے کے مذہب کی طرف جہاں دس دس لاکھ حرامی بچے پیدا ہوتے ہیں. اب میں کیا کھل کر بولوں، گالی نہیں حق ہے، لفظ حرامی اس کو کہتے ہیں اس کا باپ نہیں ہوتا. اس معاشرے پہ تو بہت ترقی یافتہ معاشرہ ہے. میں نے کہا بھاگے ہیں ہم وہاں سے، لوگ کہنے لگے آپ کے ویزا کا نا یہ آر کر دیتے ہیں، اس سے پھر گرین کارڈ ہو جاتا ہے. میں نے کہا اپنے پاس رکھو، اپنے پاس رکھو، ہمارے لیے کراچی کی گلیاں ہی بہت اچھی ہیں. جب محبت ہے، سکون ہے، یہ سپاٹ پناہ، یہ مصنوعی دنیا، یہ پلاسٹک کی دنیا، یہ مصنوعی دنیا جس میں نہ درد ہے، نہ احساس ہے، نہ محبت ہے. خدا پاکستان کو آباد رکھے، مسلمان سوسائٹیوں کو خدا آباد رکھے، یہ اقدار و اخلاق کو خدا آباد رکھے. ہمارے گھروں پر ہمیشہ سورۃ النساء کا سایہ رہے، سورۃ النور کا سایہ رہے. اس لیے حضرت فاروق اعظم فرماتے تھے کہ اپنے بچیوں کو سورۃ نور پڑھاؤ اور اپنے مردوں کو سورہ توبہ پڑھاؤ، تاکہ اندر جرت، جہاد اور اسلام کی قربانی کا جذبہ ان کے اندر رہے. اور اپنی بچیوں کو سورہ نور پڑھاؤ تاکہ ان کو حیا، اپنا مرتبہ اور مقام پتہ رہے. یہ درجہ بندی ہے. تو الحمدللہ آج ہم وومن ڈے، کیا ساری عورتوں کی ترجمان جن کا نام سن کر، جن کا ذکر کرتے ہیں ہم، تو ہماری بیٹیوں کا احترام ہمارے دل میں بڑھ جاتا ہے، ہماری ماؤں کی قدر اور بڑھ جاتی ہے، ہماری بہنوں کی عزت بڑھ جاتی ہے. وہ معمولات بندہ دیکھتا ہے تو شوہر پھر رجوع کرتا اور بیوی سے ایکسکیوز کرتا ہے، یار میں آج ایسا میں نے تم نے جملہ کہہ دیا تو نہیں کہنا چاہیے تھا، آج حضور کا اور حضرت عائشہ کا رشتہ میں پڑھ کر آیا ہوں. یقیناً اللہ رب العالمین نے عورتوں کو ایک مقام دیا ہے. یہ آگے بڑھ کر محبت کا جملہ اس کی لٹکی ہوئی عبادتوں کو خدا کی بارگاہ میں مقبول کر دیتا. یہ رسپیکٹ، یہ احترام شریعت مطہرہ فرماتی. تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے یوم میں آج ہم جمع ہوئے ہیں. تو لہذا میں نے تو آج چینل پر بھی بولا، کہاں گئے پلے کارڈ، اوپر گڈیاں کہاں گئی؟ ایک تو بڈھا کہہ رہا تھا کہ جناب یہ نکاح کہاں سے آ گیا؟ آپ نے دیکھا تھا ویڈیو کے لیے، نکاح کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا نکاح وہاں سے آیا جس راستے سے آپ نہیں آئے، جو آپ جملہ کہہ رہے ہیں. اب دیکھو بات یہاں تک آ گئی، جی نکاح کہاں سے آ گیا. یہ بات کرتے ہوئے مجھے کئی خواتین کے میسج آئے، یعنی بہنوں کے جو دینی مسائل پوچھتی ہیں ہماری بہنیں بیٹیاں. ان احتجاج کو کس سے احتجاج کریں گی؟ یعنی جن عورتوں کے تم بات کر رہے ہو یہ فرسودہ بات ہے، یہ ان کی حیا اور عزت کے خلاف بات ہے. قوم نے مسترد کیا، کتنے لوگ تمہارے ساتھ ہیں؟ اور تم اپنے گھر کی بات کرتی ہو تو تمہارے گھر میں تمہارے شوہر تمہارے حقوق نبھاتے؟ تمہارے شوہر نے پانچ عورت الگ رکھی ہوتی ہیں اور تم نے پانچ مرد الگ رکھے ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ کھل کے میں کہہ رہا ہوں، اور تم پلے گارڈ لے کے نکل گئی ہے اے ہم عورتوں کے حقوق. میں نے کہا کیا بات کر رہی ہو، کبھی اپنی زندگی کو ڈسکس کرو تم. تمہاری زندگیاں جب تمہاری بایوگرافیاں کتاب چھپتی ہیں نا تو لوگ شرما کر اسٹال پر نہیں لگتے کہ نہیں نہیں اس کا نہیں رکھنا. لوگ کہیں گے بھائی کس کی کتاب رکھ دی اسٹال کے اوپر جن کے. میں نے کہا تمہاری یہ حیات اور سیدہ عائشہ کی وہ حیات ہے جو قرآن میں ذکر ہوتی ہے، سیدہ زہرہ کی وہ حیات ہے جو قرآن میں ذکر ہوتی ہے، ممبروں میں ذکر ہوتی ہے، نمازوں میں ان کے نام کو پڑھا جاتا ہے. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد من علی کا یا سیدی یا حبیب یا رسول. میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم رمضان شریف کے اندر آج ہم ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے آپ کو بے بہا صلاحیتوں سے اور بے بہا مقام سے اللہ رب العالمین نے آپ کو آشنا بنایا. اور دیکھیے میں ایک جملہ کہہ کر موضوع کی طرف آ رہا ہوں، یہ یوم کے فوائد بھی میں نے آپ کو بتا دیے کہ یہ یوم ان لوگوں کا کیا جاتا ہے جہاں قرآن پریکٹیکل شکل میں نظر آتا ہے. قرآن کے قانون جہاں پریکٹیکل نظر آئیں گے وہ یہ وہ لوگ ہیں. ان کو جیسا کرتا ہوا دیکھو بس یہی قرآن تھا. تو اس لیے ان کے یوم عقیدے کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے یہ چیزیں رکھی جاتی ہیں. ہاں اگر کہیں عورتوں پر ظلم ہوا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. جس بدبخت نے ان کے چہروں پر تیزاب پھینکا توبہ استغفر اللہ. تو قانون کا یہ حق ہے کہ ان کو انجام تک پہنچائے. ہم یہاں سے ان کے لیے دعائیں بد دعا کرتے ہیں کہ جنہوں نے عورتوں پر ظلم کیا ان کو جلایا اور ان کو جناب جو ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ شادیاں کروا رہے ہیں. تو جہالت ہے، یہ تو جزوی چیز ہے، یہ مائنر سی چیز ہے، اس کو آپ پورے جو عورتوں کے حقوق ہی نہیں مل رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ غلط بات کو کون سی قوم ایڈاپٹ کر رہی ہے؟ سب اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، بائیکاٹ کر رہے ہیں کہ یعنی پورے سندھ میں اگر ایک واقعہ ہو جائے تو میں نے کہا پورے سندھ کے اندر جو عورتیں خود اپنے شوہروں کے ساتھ رہنے میں خوش ہیں اور شوہر نے ان کو عزت دی ہے، پارسائی دی ہے، اور وہ اسلام کے نظام کو ان کا انٹری بھی کیوں نہیں کرتی آپ؟ لیکن ہم مذمت کرتے ہیں سارے نمازی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر. اور ان بچیوں کے لیے جن پر یہ ظلم ہوا، وہ خواتین ہماری بہنوں پر ظلم ہوا، اللہ ان کو صحت دے اور اللہ رب العالمین ایسے درندوں کو کیفے کردار تک پہنچائے. چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ یہ جو حرکات ہیں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. بہت اچھا ہوا قصور کے اس ظالم اس بھیڑیے کو پھانسی دی گئی، ایک بندہ بھی اس کے خلاف کھڑا ہوا؟ بولیے. بلکہ یہی پاکستان تھا جو زینب کی اس بدتمیز جس نے زینب کے ساتھ یہ فعل کیا تھا اس کے خلاف پورا پاکستان کھڑا ہوا، بلکہ لوگوں نے یہ کہا سر عام اسے پھانسی دیں. یہ پاکستان الحمدللہ، یہ پاکستان. اور تمہارے پاپ کے پاس پورا لیپ ٹاپ پکڑا گیا تھا، پاپ کا لیپ ٹاپ پکڑا گیا جس میں بچوں کے ساتھ بدفیلی کی ویڈیوز تھی، اس کا نام پلے کارڈ بھر کیوں نہیں لکھا؟ توجہ ہے آپ کی؟ پاپ پکڑا گیا چرچ کا، لیپ ٹاپ پکڑا گیا بچوں کے ساتھ بدفیلی کرتا ہوا، 100 کے زیادہ ویڈیوز تھی اس کے اندر. ایک خبر چلا کے دبا دی اس کی. لکھو نا ناولوں میں سر نام لکھو، دیواروں پر نام لکھو اسلام کے لیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے بھی اگر کوئی ایسا عمل کرے گا تو اسلام اور مسجد سے لے کر بازاروں تک، بازاروں سے لے کر گھر تک، سوسائٹی سے لے کر صحرا تک، ہر وہ بندہ جو اللہ رسول کا کلمہ پڑھتا ہے اور سیدہ زہرا کو اپنی ماں کہتا ہے، سیدہ عائشہ کو اپنی ماں کہتا ہے، وہ ایسے فرسودہ نظام کا خلاف احتجاج کرتا ہے کہ جس میں یہ پاکیزہ بچیوں اور ایسی پاک باز عورتوں کے چہروں کے اوپر گویا کہ ان کے ساتھ بدکاریاں کی جائیں یا ان کے اوپر
ایسڈس پھینکے جائیں، تیزاب پھینکے جائیں، یا قرآن کی شادی کروا کر کاراکوری ان کے کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں کاروکاری، کاروکاری کی جاتی ہے، یعنی ان کو جناب جو ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ شادی کرا دی جاتی ہے، اور زندگی بھر اگر وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہے تو ان کو مار ڈالا جاتا ہے. ہم مذمت کرتے ہیں اس کی، کہ مذمت سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا وزیر بنا پھر تو وہ قانون کی امپلیمنٹ کر کے دکھا دیں، اور کیا کریں گے، مذمت ہی تو کریں گے، بد دعا کریں گے ان کے لیے، کیا کر سکتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں مولوی الیکشن بنا ہے، تو میں نے کہا لاؤ نا پھر نافذ کر کے بتائیں تمہارے کو، ہمارے ڈبے کے ووٹ نکال کے دوسرے کے ڈبے میں گزر دیتے ہو. ہر بندہ جانتا ہے کس طرح الیکشن ہوتا ہے، اور یہ الیکشن جو ہوا اللہم صلی علی محمد، مشرف صاحب کا ریفرنڈم بھی ہم نے دیکھا. او ہو ہو، میں اس دن سرگودا میں تھا، کرفیو کا عالم تھا، لیکن کہا 98% ووٹ سے جیت گئے. ہم نے کہا واہ، آسمانی سلطانی الیکشن. توجہ ہے، اس پر کیوں نہیں بولتے؟ میں اس بات پر میں بولنے کا شوقین نہیں، لیکن جب آپ اسلام پر بولو گے تو اس پر کیوں نہیں بولتے؟ آپ ان غلط باتوں پر کیوں نہیں بولتے؟ خیر، ہم اس طرف آ رہے ہیں بات کو ذکر، کیونکہ یہ موضوع ہے. اس پر ہم مسجد میں نہیں بولیں تو کہاں بولیں؟ قرآن نے بولا ہے، آج ہماری ماں کا دن ہے، جب صحیح کردار بتانا ہے، تو جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں اس پر ہم بات کر رہے ہیں. وقت آپ کا خراب نہیں کر رہے ہیں، ان باتوں سے پریپئر ہو جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اسلام نے عورتوں کی کیا عزت اور توقیر دی ہے. عورتوں کی یہ عزت دی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. میرے آقا نے فرمایا دیکھو عورتوں کی عزت، تم نے کتنی بچیاں پالی ذرا بتا دو، بتا دو. تم نے جو ویلفیئر بتایا آئے دن اس کا اسکینڈل بن رہا ہوتا ہے. آؤ گھر کے اندر جو نظام رسول اللہ دیتے ہیں، اور الحمدللہ ایک مسلمان باپ اپنی بچی کو پالنے کو فخر سمجھتا ہے، بہانے کو فخر سمجھتا ہے. میں نے جس طرح بھی آپ کو کہا کہ میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں، قاری صاحب گواہ ہیں، کہ تعویذ دیجئے شاہ صاحب چار بیٹے بیٹی ہو جائے. میں نے کہا لوگ بیٹے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو بیٹی کے لیے؟ اس نے کہا چار بیٹے، لیکن گھر میں سکون بیٹی سے ہی آتا ہے. بیٹے ہیں لیکن باپ جب گھر میں داخل ہو کے بیٹی کو دیکھتا ہے تو اس کا دل ٹھنڈا. یہ اللہ نے رکھا ہے کیونکہ یہ صدقہ ہے سیدہ زہرا پاک کا، جو رسول اللہ سے آپ کی نسبت ہوتا ہے. سرکار نے بیٹی کو عزت دے کر بتا دیا کہ جو مسلمان ہے وہ بیٹی کو کس نظر سے دیکھتا. بولی سبحان اللہ. تو میرے دوستو بزرگو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس یوم پاک پر ہم اس چیز کو ذکر کرنے جا رہے ہیں. میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی تین بیٹیاں ہوں، دیکھیں ان تین بیٹیوں کے اچھے عقیدے، اللہ کے بارے میں ان کو علم، رسول اللہ کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم اور عقیدت، سرکار کی نسبتیں، صحابہ اہل بیت سے متعلق پیار محبت، آخرت کا کردار ان کو سمجھا کر، اچھے اخلاق اور آدائیں ان کو یعنی مروت و حیا کے ساتھ آراستہ کر کے جب وہ اپنی عمر کو پہنچے تو بہا دے. یعنی فرما فرض نماز سے جنت مل رہی، فرما اسی سے خدا بخش دے گا اس کو. یعنی صرف تین بیٹیوں کی، ایک صحابی نے کہا حضور تین نہیں ہے، فرما دو بھی ہے تو اس کو بھی مل جائے گی. اور علماء نے لکھا کہ اگر حضور، محدثین نے لکھا کہ اگر ایک کا بھی پوچھتے تو حضور کا دریا رحمت اتنا جوش میں تھا. فرما ایک بھی ہے تو اس پر بھی ہے. جہاں نمازوں سے جنت مل رہی ہے، جہاں پورا دن روزہ رکھنے 30-30 روزے سے جنت مل رہی ہے، جہاں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گردن کٹوا کر جنت مل رہی ہے، وہاں حضور کہہ رہے ہیں ایک ہی بیٹی اگر تیری ہے ایک لوتی، اس کو اخلاق، لوگوں کے رشتے، مروت، ناطے، حیا، حقوق سکھا، انسان بنا اور بہا دے، خدا اس عمل سے تجھے جنت میں ڈال دے گا. بولیے سکہ چلے گا آمینا کے لال. تو نظام شریعت کا ہی سب کو بچائے گا، نظام مصطفی ہی انقلاب لائے گا، نظام مصطفی ہی حقوق کی ادائیگی کرے گا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیے اس بیٹی کی خدمت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار کا آخری حج مبارک ہے. ایک بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا جس وقت حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا آخری نصیحت حضور کی تھی غلاموں اور عورتوں پر رحم کرنا، غلاموں اور عورتوں پر رحم کرنا. اور یہ ہم نے عملی شکل میں کیا. میرے قریبی کہیں جاننے والے ہیں، انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ ظلم کیا، خدا کی قسم نہ ان کا موبائل نمبر ہم نے رکھا اس میں، نہ ان سے سلام دعا رکھی. ہم نے کہا شاہ صاحب، سید صاحب کہ اگر ہمارے پاس آ رہے ہو تو پہلے اپنی بیوی کے حقوق صحیح ادا کرو، جو تمہارے مرہون منت ہے، جو تمہارے ماتحت ہے، تمہارے علاوہ کہاں جا سکتی ہے، اس کی عزت تمہارے سب وابستہ ہے. ادھر آ کر صف میں ہمارے ہاتھ چوم رہا ہے، ادھر بیوی کو خرچہ نہیں دے رہا ہے، بیوی خود نکلی ہے باہر جناب کام کرنے کے لیے، اور تو ذرا سید صاحب کا ادب. میں نے کہا سید صاحب نے بھی مر کر خدا کا جواب دینا ہے. میں نے کہا جاؤ یہاں سے, کوئی مسافہ نہیں ہے اور کوئی تم سے تعلق نہیں ہے. پہلے گھر کے اندر اپنی بیوی کو خوش کرو, اس کو نان و نفقہ دو. الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے مظاہرہ میں نہیں, ہر مسلمان کرتا ہے, کیونکہ یہ حقوق درد دل کی چیزیں ہیں. اس کو ہمارے ایمان ہماری نمازوں کے ساتھ مشروط کیا گیا. جاگ رہے ہیں آپ؟ اتنے بڑے شیطانوں سے میں لڑ رہا ہوں اکیلا, تو آپ بھی جاگ رہے ہیں؟ توجہ رکھے آپ. ابھی ایک لمبی, یہ میرے نینا ایک لمبی انگریزی عبارت بتائیں گے اور ہر ایمبیسی میں ایک ایک بھیجیں گے, یہ تقریر کر دی, یہ تقریر کر دی, یہ تقریر, یہ تقریر کر دی. میں نے کہا یہ ایک ایمبیسی لگا کر قبر میں بھی لے جانا, ہاں, اور یہ مجھے بھی دینا تاکہ میں بھی قبر میں لے جاؤں اور میں یہ بولوں کہ میں نے وہی بولا ہے جو قرآن نے کہا, رسول اللہ نے کہا, جس کا تہذیب تقاضا کرتی تھی. غلط کو غلط کہیں گے, صحیح کو صحیح کہیں گے. یہ مقام ہے ماں کا. بولیے سبحان اللہ. ہم اپنی ماؤں کا ادب کریں گے انشاءاللہ, اور کرتے ہیں. ہم اپنی بیٹیوں پر شفقت کریں گے, ہم اپنی بہنوں پر شفقت کریں گے. جو شادی شدہ ہے وہ اپنی بیوی کے حقوق دیں گے. مارنے کی بات آئی, اس پر میں مکمل کر کے موضوع کی طرف آتا ہوں. وہ میرے پاس آئے جی, کہنے کا قرآن نے کہا جی مارنا ہے. لطیفہ ذرا سنیں آپ, 7:45. تو وہ مجھ سے آ کر کہہ رہے ہیں کہ لبرل تھے ایک, تو وہ کہنے لگے کہ جب وہ آئے تو مجھے یوں لگا کہ مرد تو اس طرح چل کر نہیں آتا. میں نے کہا زیادہ نہ بیٹھا کرنا وہاں, کچھ ادا بھی تو مردوں والی ہو نا, یعنی مرد ہاتھ ملائے تو مرد رکھے نا. مرد یہاں ہاتھ ملا رہا ہے, کمر وہاں جا رہی ہے تمہاری, تو اتنا بھی ہونے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ سے تو مسافہ کرنا ناجائز ہمارے لیے پھر, کہ اگر آپ کی نسوانیت اتنی تاری ہے. توجہ ہے, اور آئیں قرآن پر بات کرنا. کیوں نہ کروں بات اس انداز میں اگر تم اسلام پر بات کرو. اور ظلم دیکھو کتنے خطرناک یہ شرارتی ہیں, پروپوگنڈا ایسا کرتے ہیں کہ ہمیں متشدد ڈکلیئر کر دیتے ہیں. سب سے بڑا حقوق قرآن بیان کر رہا ہے, جو 10-10 لاکھ بغیر باپ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں, ایسا پروپگنڈا ہوگا. بیٹا پڑھ کے نا آسٹریلیا جانا, بیٹا پڑھ کے. میں نے وہ سڑک دیکھی ہے جب برہنا مارچ ہوتا ہے, اوپرا ہے نا, اوپرا, سڈنی کا اوپرا, اس کے سامنے وہ روڈ ہے, اور لوگ فخریہ تاریخ کرتے ہیں, یا مرد اور عورت کپڑے اتار کر مارچ کرتے ہیں. یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ ماں بھی اگر گھر میں ہو تو دروازہ نوک کر کے آنا. اس معاشرے کو ظالم تم چیلنج کر رہے ہو, اور پذیرائی اس معاشرے کی کر رہے ہو. یوٹیوب بھرا پڑا ہے, میں نے وہ سڑک دیکھ کر آئے لوگ, ہم جا کر بندہ کیا کرتا ہے وہاں, جا کر بندے کا, وہاں لمبی لمبی عمارتیں تو ہیں, لیکن وہ لمبی لمبی عمارتیں, وہ شعر یاد ہے کاشف, خیارہ نہ کر سکا مجھے, اقبال نے جو کہا تھا, خیرہ نہ کر سکا مجھے. بہت پیاری بات اقبال نے کی ہے کہ میری آنکھوں, اقبال بھی تو پوری دنیا گھوم کر آئے نا, انہوں نے کہا میری آنکھوں کو خیرہ نہ کر سکا, متاثر نہ کر سکا یورپ کا معاشرہ, اس لیے کہ میری آنکھ میں نجف اور مدینے کا سرما لگا ہوا ہے. یہ کہا اس نے, کیونکہ جو معاشرہ نجف نے دیا اور جو معاشرہ مدینے نے دیا, تو وہاں کی بڑی بڑی دیواریں عمارتیں میرے دل کو خیرہ نہ, متاثر نہ کر سکی. اقبال بڑی پیاری بات کر گیا, اللہ ان کی قبر پر رحمت اتارے, فرما نہیں متاثر ہی نہیں کر سکی. کیونکہ جو زندہ دل آدمی ہوگا وہ پلاسٹک کے نظام کو پسند نہیں کرے گا, وہ ظاہری بناوٹی نظام کو, جس میں روح ہی نہ ہو, ایک بناوٹ ہو, ایسے پھل ہو کہ جو مٹی کے بنے ہوئے ہیں. مٹی کے پھل کو دیکھ کر بندہ تھوڑی دیر نظر رکھ سکتا ہے, لیکن اصل پھل کو جس جاذبیت سے دیکھتا ہے, وہ جاذبیت اس مٹی کے پھل میں نہیں ملتی, بلے شکل اس کی طرح بنی ہو. یہ فرق ہے اصل میں اور نقل میں, اور یہ فصل ہے, یہ فرق اسلامی معاشرے میں اور ان کی بڑی بڑی بلڈروں کے فرسودہ نظام کے اندر. مجھے کہنے لگے دیکھو قرآن نے کہا عورت کو مارنا ہے, عورت کو مار سکتے ہیں. میں نے کہا مسلمان ہے؟ کہنے لگے ہاں جی مولوی صاحب مسلمان ہے. ٹوپی بھی پہن رہے تو ٹوپی ٹیڑھی جا رہی ہے. میں نے کہا میری بات سنیں, آپ مسلمان ہیں؟ میں نے کہا قرآن کو مانتے ہیں, قرآن صحیح کہتا ہے. کہنے لگے ہاں. تو میں نے کہا آپ ہی کہہ رہے ہیں قرآن نے مارنے کا حکم دیا, تو صحیح دیا غلط دیا؟ کہ صحیح دیا. تو میں نے کہا پھر جاؤ اٹھ کر, مجھ سے کیا سوال پوچھ رہے ہو؟ اگر کہو غلط دیا تو پھر تم مسلمان ہی نہیں ہو. کہنے لگے پھر؟ میں نے کہا پھر یہی, صرف تو ڈالر کھا کر بات کر رہا ہے, بات ذرا تمیز سے کر. یہ پوچھ کے قرآن نے یہ ضرب کی جو بات کی ہے کس معنی میں ہے, اب تفسیر اٹھا کر دیکھے. کبھی عورت اور مرد کا کبھی اس قسم کا جھگڑا ہو جائے اور مرد اشتعال میں آ جائے, اسلام دیکھیں ہر جذبات کی غمازی کرتا ہے. اگر یہ مزاج ہو جائے تو یہ یہ یہ, اسلام یہ نہیں کہہ رہا عورتوں کو مارو. فرمایا جب اتنا اشتعال تمہارے اندر آ جائے کہ تم اپنی بے عزتی عورت کی منہ سے سن رہے ہو, اور اپنی ذلت محسوس کر رہے ہو کہ یہ میری حقارت کر رہی ہے، میرے لیے گھٹیا لفظ بول رہی ہے، اور میری مردانگی میری غیرت کے خلاف یہ بات کر رہی ہے، اور مرد اس میں منتشر ہو جائے اپنی عزت کے خلاف بات کو سنتے ہوئے، تو قرآن نے وہاں ضرب کی بات کی، لیکن فرمایا ضرب خفیف ایسے جیسے رومال کو لپیٹ کر مارا جائے، یہ نہیں کہ تھپڑ مارو، یہ نہیں کہ گھوسا مارو، بلکہ فرمایا جب تمہارے، یعنی یہ کس صورت میں کہہ رہا ہے سمجھ رہے، ورنہ آپ کہیں گے میری بیوی میرے خلاف ہو گئی اور اس نے مجھے گالی دے دیا، ایسا ہوتا بھی معاشرے میں، کیونکہ بیویاں بھی ایسی ہیں نا، صرف مردوں پہ ہی ڈالو گے کیا؟ میں پنجاب میں گیا، ایک سوئم میں ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، ہمارے وہاں بھی ایکسٹریم ہے نا، ہم ایک ہی طرف چلے جاتے، ساری منقبت ماں پر، لوگ کہنے کا پیو بھی کچھ لکھا، ابا پر کچھ لکھا ہے، میں نے ناتھوں کو کہا کہ بھائی وہ نعت لکھتے، وہ منقبت لکھتے تھے منظوم، میں نے کہا 10 تو نے لکھی، اے ماں، میں نے کہا جی ماشاء اللہ بالکل ماں سے ہماری، لیکن ابا بھی تو اپنا ہی تھا نا، تو ابے کی فضیلت میں کچھ نہیں ہے، کوئی دو چار شیر ہی ہو جاتے ابے کی فضیلت. میں باقاعدہ لاہور میں ایک اجتماع میں گیا سوئم میں، یہ بھی ایک دیکھنا کمزوری، اس کو بھی تو ڈسکس کریں گے نا، میں بھی اسٹیج پہ چل رہا تھا تو ایک بوڑھے آدمی نے میرا ہاتھ پکڑا، پتا چلا جس کی بیوی مری ہے اس کا شوہر ہے، مجھ سے پنجابی میں کہا شاہ جی پیو کے بارے میں بھی کچھ بتائیے، بیٹا میری عزت نہیں کرتا، بیٹا میری عزت نہیں کرتا، تو جس نے کلام لکھا تھا اس کو کہا، میں نے کہا بیٹا سن اس کو، اب تو باپ کا لکھیو اور کسی اچھی نعت خواہ کو کہنا خوب غم والا طرز لا کر باپ کے بارے میں بھی پڑھیو، تاکہ اگر ماں کی عقیدت ہے تو ماں باپ دونوں مرتبے میں جدا نہیں ہیں، لیکن ماں کیونکہ کمزور ہے، کمزور بمانا یہ کہ ایک تو عورت ہے اس میں برداشت کم ہے، لیکن بہت زیادہ تکلیف اٹھا کر بچے کو ماں پیٹ میں رکھتی ہے، اللہ ہو، قرآن نے کیا کہا کہ جب وہ بچہ ماں کے بطن کے اندر ہوتا ہے تو کتنی تکلیف ماں اٹھاتی ہے، جب پیدا کرتی ہے اس وقت اس کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے، ہاں، لیکن مرد باپ جو اپنی تئیں جس طرح اس کے، اگر اس کو کہا جاتا کہ تو یہ کر تو ماں نہیں کر پاتی، باپ کے لیے دن دھوپ میں وہ پھر رہا ہے، محنت و مشقت کر رہا ہے اور پیسہ لے کر آ رہا ہے، تو ادب میں دونوں برابر ہیں، ادب میں، لیکن اس کے اوپر ممتا اور طبیعت نازک ہے اور بوجھ زیادہ آ رہا ہے اس کی طبیعت کے اعتبار سے، تو اس لیے اس کے احساس کو زیادہ رکھا گیا، فرما محبت اس سے زیادہ کرنی ہے اور ادب اس کا زیادہ کرنا ہے، یہ درجہ بندی کر، اعلی حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا 100 روپے کماؤ تو 75 ماں کو دو 25 باپ کو دو، کیونکہ یہ کمزور ہے نا، اس کا لحاظ زیادہ کرو، اس کا دل زیادہ چاہتا ہے کہ بچہ مدر، باپ ذرا مرد ہے نا وہ کوئی پرواہ بھی نہیں، سلام کرتا تو نہ کرے، ماں ایسی نہیں ہے، ماں عبس چاہتی ہے، محبت چاہتی ہے، تو اس لیے اس طرف زیادہ اتارا گیا اور یہ گویا کہ تقسیم کی گئی ہے، تو اب آپ دیکھیے کہ جب مرد کے خلاف، کیونکہ ہم معاشرتی بات ڈسکس کر رہے ہیں، کچھ عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں تندخو ہوتی ہیں، تندخو، ایک واقعہ مشہور ہے کس کتاب میں مجھے نہیں پتا، لیکن کسی بزرگ سے میں نے سنا کہ حضرت فاروق اعظم کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا میری بیوی مجھے مارتی ہے، حضرت عمر تو ایک جنمن آدمی ہے نا کہ سارے مسائل وہ ڈسکس کرتے ہیں، وہ ریاستوں کو بھی توڑ کر اسلامی بناتے ہیں تو پھر معاشرے کو بھی توڑ کر اسلامی بناتے ہیں، تو کہا میری بیوی جو ہے نا وہ مجھے مارتی ہے، تو آپ نے پوچھا کہ بیوی کا نام کیا، اس نے کہا شاہین، کہا تمہارے جی پھر، یعنی چیل کو کہتے ہیں نا، یعنی ایک میں بات عرض کر رہا ہوں، حضرت عمر کے بارے میں یہ بھی ہے، ایک بندہ آیا اپنی بیوی کی شکایت کرنے کی، وہ دروازے پر کھڑا تھا تو اندر سے اسے آواز آئی کہ حضرت فاروق اعظم اور ان کی بیوی میں کچھ تلخ کلامی ہوئی ہے، یہ تو نیچرل چیزیں ہوتی ہیں، اور اس نے یہ سنا کہ وہ حضرت عمر چپ ہیں اور وہ بات کر رہی ہیں، جب باہر نکل گیا تو حضرت عمر نے پوچھا ہاں مسئلہ، کیا پوچھنا ہی کیا ہے، میں تو اپنا پوچھنے آیا تھا آپ سے، میں تو اپنا پوچھنے آیا تھا، اور یہاں تو میں نے معاملہ وہی دیکھا جو میری بیوی نے میرے ساتھ کیا، تو حضرت عمر نے اس کو سمجھایا، فرمایا مرد بنو، برداشت تم میں ہونا چاہیے، میں جب چلا جاتا ہوں پورے دن میرے بچوں کو سنبھالتی ہے، اکیلی رہتی ہے، بچے تنگ کر دیتے ہیں، میرے کپڑے دھوتی ہے، کھانا بناتی ہے، گھر صاف رکھتی ہے، میں آ گیا، اگر اس نے تھکن اتارنے کے لیے دو جملے بول دیے اور بعد میں پھر وہ معافی مانگے گی تو مجھے سننے میں کیا جاتا ہے، یہ ہے اسلامی معاشرہ، بولیے سبحان اللہ، ہمارے وہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ بیوی سے ڈرتا ہے، جبکہ یہ زیادہ مزاج اسلام میں گوروں میں نہیں، گورا کہتا آؤٹ جا، ہاں وہ تو جوتے کی نوک پر رکھتا ہے عورت کو، یہاں اگر بیوی نے بہت زیادہ گرما گرمی کر دی کہنا کہ یار قاری نظر صاحب نے اذان دی ہے کہاں تو نماز پڑھنے چلیں نماز پڑھ لیتے وہ مسجد کی طرف آ گئے دوسرا دوست کہتا لگتا ہے بیگم نے تمہیں ڈانٹا ہے اور تم بڑے رقت والا چہرہ بنا کر آ رہے ہو اگر یہ اللہ کی محبت میں ہو تو تم بخش دیے جاؤ تو یہ ہوتا ہے یہ نیچرل چیزیں لیکن اس کا مطلب کیا ہے ہمارے وہاں میں ہر جذبات کو تھوڑا تھوڑا ٹچ کر رہا ہوں کیونکہ میری ماں کا یوم ہے دیکھیے یہ ہوتا کہ اس کو یہ نہیں کہتے کہ بیوی سے شوہر ڈر گیا یہ لحاظ ہے یہ ڈر نہیں ہے یہ ڈر بولیے لحاظ ہے لحاظ کیا ہے کہ میری بیوی ہے کچھ اس کو کہوں گا کوئی فیصلہ میں کر گیا اس کی ماں اس کی بیٹیاں اس کی بہنیں اس کے والد ہیں ان کو اذیت پہنچے گی یہ لحاظ چھوٹے بچے ان پر کیا اثرات پہنچے گا یہ لحاظ بیمار ہے یار لحاظ گھر میں اکیلی ہوتی ہے لحاظ تو مرد کو اس لحاظ کے تحت باندھا گیا یہ سارے لحاظ میں اسے نفل نمازوں کا ثواب ملتا ہے تو اس کو ڈر نہیں کہتے اس کو بولیے اور ایسا نرم ہونا چاہیے کیونکہ حضور نے خود فرمایا خیرکم لاہلی خیرکم لاہلی فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ نرم ہے کیونکہ میں اپنی بیوی کے ساتھ نرم اور لحاظ کرنے والا ہوں یہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے جو تقویت کی تو لہذا آپ نے بدماشی کرنی ہے تو پھر آئیے موجودہ سیاست میں کوئی حصہ لیجئے لیکن گھروں کے اندر عورتوں کے ساتھ بدماشی نہیں وہاں چپ رہنا ہی ایک وہ چیز ہے کہ بندہ گھر کو اب یہ ضرب کی بات کے آخر آ جاتے ہیں اگر لیکن پھر بھی عورت تند تیز ہو تند خو ہو غلط بات کر دے اور بندے کو اشتعال آ جائے کہ شاہ صاحب نے دو گھنٹہ تقریر کی تھی لیکن اب دو گھنٹے کی تقریر بالکل ضائع ہو گئی اب بات اس نے ایسی کر دی اب میں نہیں چھوڑوں گا سمجھ ایسا جملہ کوئی عورت نے بول دیا چھیڑ دیا آپ گرما گرمی میں گئے اس نے لحاظ ہی نہیں کیا ان کو بھی سکھایا کہ جب شوہر آیا تو ڈائریکٹ سر پر نہ بیٹھو اس کے پانی پیش کر تھوڑا اس کو سانس لینے دے جب وہ نارمل ہو جائے وہ بھی انسان ہے پھر اس سے بات کر عورتوں کو بھی بتائے مردوں کو بھی بتا جائے جب وہ گرم ہو تو ڈائریکٹ اس کی گردن نہ پکڑ جب تمہارے خواب گاہوں میں ہو تو پھر ان کی صلاح کر اور یہ ایسی چپیٹ ہوگی کہ آئندہ وہ بالکل ٹیڑھی پھسلی سیدھی ہو جائے گی لیکن جہاں وہ ٹیڑھی ہے اور تو سیدھی کرنے لگے گا تو حضور نے فرمایا وہ ٹوٹ سکتی ہے سیدھی نہیں ہو سکتی ہے اس کو سیدھی کرنے کا وقت تو تلاش کر اور مرد کے لیے کہا کہ اس کی سختی کو کنٹرول کر اس لیے دیکھیں وہ عورتیں بڑی کامیاب ہوتی جو مرد کا مزاج سمجھ جاتی اور وہ مرد بڑے کامیاب ہوتے ہیں جو عورت ہو اصل مسئلہ حقوق کا نہیں اصل مسئلہ مزاج کو سمجھنے کا ہے اور مزاج بندہ اپنے بچوں کے لیے سمجھے گھر کو بچانے کے لیے سمجھے اب آپ دیکھیے لیکن عورت اگر ایسا کر بیٹھے اور کوئی ایسی بات کر جائے جس کو مرد اپنی غیرت کے لیے چیلنج سمجھے اور وہ اشتعال میں آ جائے کہ ایک گھوسا مارے تو دیوار توڑ دے اتنا غصہ آ گیا اس اب اس میں اگر اس قسم کا اشتعال اسے آ ہی گیا اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ اشتعال لاؤ اور کٹائی کرو مجھے کہنے کہ عورت کو مارنے کا حکم دیا تو میں نے کہا اس کا پورا فلسفہ تو سمجھ آ گیا اشتعال اتنا غصہ آ گیا عورت کے اوپر تو اب کرے کیا تو اسلام نے کہا کہ چلو اس کو ریلیز کرنے کے لیے اگر تم زبان کی بجائے ہاتھ بھی اٹھانا چاہتے ہو تو منہ پر نہ مارنا بدن پر اتنی زور سے چوٹ نہ دینا کہ اس کے بدن پر نشان آ جائے فرمایا یہ کپڑا اب دیکھو ضرب خفیف کس طرح ہے جس طرح کپڑے کو لپیٹ کرنے اس طرح کی چپیٹ لگانا تو کوئی کہ شاہ صاحب پھر مارنا ہی کیا ہے میں نے کہا یہی تو اسلام کہہ رہا ہے کہ مارنے سے نہ مارنا بہتر یہی تو سمجھا رہا ہوں یہ ہے فلسفہ کہنا اب یہ بھی مارنا ہے شاہ صاحب کہ کپڑا لپیٹو اور اس کو مارو یہ بھی کوئی مار کی اس سے کیا زخم آئے گا ابھی یہ بھی کوئی مارنا ہے تو میں نے کہا اس لیے تو گانا نہ مار مارنے کی اجازت دی ہے تو یہاں پر دی ہے اب اس لفظ کو لے کر یہ چھچورے پھر رہے مارنے کا مارنے کا اس کے مقابلے میں علماء نے لکھا کہ مارنے کا امر کسے گا فدربو مارو لیکن علماء نے کہا یہ فدربو امر کے لیے نہیں ہے امر کے لیے نہیں ہے اباحت کے لیے ہے کہ مارنے میں کوئی ثواب نہیں ہے اور اس طرح کے مارنے میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے ثواب بھی نہیں ہے تو اس کا عوض کیا ہے سرکار نے فرمایا اگر بیوی کی بات تجھے سخت لگے تو برداشت کر جائے تو یہ مستحب ہے یہ ثواب ہے یہ مستحب ہے اور فرمایا تو نے بیوی کی تنخوئی سخت زبان پر برداشت کر دیا تو خدا تجھے اس کی اولاد سے تجھے وہ خوشی عطا فرمائے گا کہ تو اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکے گا پڑھیے درود پاک اللہم صلی اللہ محمد سلام. تو یہ اسلام کے وہ تجرباتی مراحل ہیں جو ہم ذکر کر رہے تھے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے بولیے آمین. ہم حضرت عائشہ کا یوم کر کے آئے ہیں حضرت عائشہ کی یادیں ہمارے دلوں میں آنکھوں میں اترامن ہونی چاہیے اگر یہ احترام ہوگا تو پھر گھر کے اندر خود سارے حقوق جو ہیں بیٹیوں کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ ادا ہو جائیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سیدہ ختیجہ اور حضرت عائشہ یہ سب سے فاضلہ اور عالمہ شخصیت تھی. آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو بیٹیاں ہیں, ایک سیدہ اسماء بنت ابی بکر جو میری ماں سیدہ عائشہ سے 12 یا 18 سال بڑی تھی, اور دوسری بیٹی آپ خود ہیں. اور آپ اپنے بیٹیوں دو بیٹیاں اور تین بیٹے حضرت ابوبکر صدیق, بڑے بیٹے عبداللہ تھے, پھر عبد الرحمان تھے, پھر محمد تھے, یعنی عبداللہ بن ابی بکر جو غار ثور میں حضور کے لیے کھانا لاتے تھے اپنی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر کے ساتھ. ایک عبد الرحمان بن عوف, حضرت عبد الرحمان بن ابی بکر ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ہی ماں کے شریک بھائی ہیں, اور چھوٹے محمد بن ابی بکر ہیں جو بعد میں حضرت مولا مرتضیٰ نے جن کو بچپن میں پالا تھا. کیوں پالا تھا؟ اس لیے کہ حضرت ابو بکر کی جو بیوی اسماء بنت عمیس جن سے یہ پیدا ہوئے ہیں, محمد بن ابی بکر جو پیدا ہوئے ہیں حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد, یہ خاتون حضرت علی کے نکاح میں چلی گئی تھی. اور حضرت علی کے جب نکاح میں گئیں تو کیونکہ دیکھیں نا, محمد بن ابی بکر جو پیدا ہوئے ہیں یہ پیدا ہوا ہے حجت الوداع کے وقت, اور اس کے ٹھیک 4 یا 5 مہینے کے بعد حضور نے دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا. 4 مہینے لے لیں, حضرت سیدنا صدیق اکبر خلافت پر آئے, 2 سال آپ نے کی, تو 2 سال 4 مہینے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر انتقال کر رہے ہیں تو اس وقت یہ 2.5 سال کے تھے. عدت گزارنے کے بعد ان کی بیوی نے حضرت مولا علی سے شادی کی, تو جب حضرت مولا علی کے گود میں گئے تو یہ 2.5 سال کے تھے. تو حضرت علی نے پھر ان کو جوانی تک خود پالا ہے. ان کا کبھی ذکر چلے گا تو کریں گے محمد بن ابی بکر جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پلے. میں بڑا حیران ہوں کہ یہاں جھگڑے کہاں تھے جناب, بیٹا ان کا پال حضرت علی رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ, کیونکہ 3 بیویاں ہیں, بڑی جو بیوی ہیں ان کے ایمان کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں, جن سے حضرت اسماء اور حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تھے. وہ زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی تھی رسم کے مشرکہ سے نکاح جائز تھا, جو چلی آئی, بعد میں قرآن کے جب حکم آ گیا تو یہ چیزیں نکاح کے لیے ایمان شرط ہو گیا. ٹھیک ہے, لیکن یہ اس دور کی آپ کی بیوی ہیں جن سے آپ کے 2 بچے پیدا ہوئے ہیں, اسماء اور عبداللہ. لیکن جو دوسری بیوی ہیں ام رمان, حضرت عائشہ صدیقہ میری ماں سیدہ عائشہ کی والدہ ام رمان, ان کا نام ہے زینب. ام رمان کا نام ہے زینب. ام رمان کا کیا نام ہے؟ زینب. اور ان کی کنیت ام رمان, ان سے 2 بچے ہوئے ہیں, حضرت عبد الرحمن اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود قریشیہ ہیں, عربیہ قریشیہ ہیں, کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 11 ازواج ہیں, حضور کی 11 بیویاں کیوں ہیں یہ بھی تفصیل ہم نے بیان کر دی ہے. اس میں کئی مقاصد تھی اور کئی مصلحتیں تھیں, کئی سیاسی مصلحت تھی, کئی علاقی مصلحت تھی. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی جانب سے اجازت تھی متعدد نکاح کرنے کی. جہاں حضور نے نکاح کیا کہیں سیاسی مصلحت تھی, کہیں علاقی, اس سے اسلام بہت پھیلا. تو اس لیے یہ 11 ازواج حضور کی ہوئی. مختصر 11 میں سے اب اس کی ہم تقسیم کرتے ہیں, 11 میں سے جو 6 ہیں وہ قریشیہ عربیہ ہیں. عرب کے اندر قبیلہ قریش جس کے حضور رہنے والے تھے, ذرا توجہ کیجئے, تو 6 حضور کی ازواج قریشیہ عربیہ ہیں, 4 غیر قریشیاں ہیں لیکن عربیاں ہیں, اور 1 بنی اسرائیل ہے, یعنی یہود قبیلے سے آپ آئی تھی میری ماں ام المؤمنین سیدہ صفیہ بنت حوی, یہ یہود سے تھی, یہود قبیلے سے تھی. اور جب آئیں تو سرکار نے ایک دفعہ پوچھا تیرا باپ میرے بارے میں کیا کہتا تھا صفیہ, ہاں تیرا دادا؟ تو میری ماں سیدہ ام المؤمنین حضرت سیدہ صفیہ کہتی ہیں کہ حضور ہمارے گھر میں ذکر آپ کا ہوتا تھا, ہمارا چچا کہتا تھا کچھ بھی کر لے, میرے باپ کو کہتا تھا کچھ بھی کر لے, نبی یہی ہے, نبی یہی ہے, موسیٰ نے جو نشانیاں بتائی تھی علیہ السلام, عیسیٰ نے, ہے یہی. تو میرا باپ جو تھا نا یا رسول اللہ, میرے چچا جو منہ پہ ہاتھ رکھتا تھا چپ 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 چپ, کچھ نہ بولنا, مجھے بھی پتا یہی ہے لیکن بیان نہ کرنا, کیسے ہم مان لیں کہ نبی یہاں پر آ گیا. تو سیدہ کہتی اسی وقت سے میرے دل کے اندر اسلام آ چکا تھا کہ حضور آپ حق پر ہیں اور آپ ہی وہ خاتم النبیین ہیں جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. اللهم صل علی سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاتہ. تو یہ تعداد یاد رکھ لیں, 11 ازواج ہیں, یوں تو 25 سے زیادہ خواتین ہیں جن کو حضور نے نکاح کا پیغام بھیجا, 25 سے اس پر کبھی تفصیل سے بات کریں گے تو میں شاید جو ہے وہ آخری اشرے کے اندر امہات المومنین کا انشاءاللہ الگ سے حضرت عائشہ کے علاوہ جو تین باقی ازواج ہیں اس پر گفتگو کریں گے ہم, تو اس میں انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا. لیکن 25 سے زیادہ خواتین وہ ہیں جن کو نکاح کا پیغام دیا گیا لیکن حبالہ عقد اور حریم ناز کا شرف ان کو نہیں ملا. یہ 11 ازواج مطہرات وہ ہیں جو سرکار کے حریم ناز میں تشریف لائی ہیں. ان میں سے 6 قریشی عربیاں ہیں, 4 عربیاں ہیں, قریشیاں نہیں, اور 1 بنی اسرائیل سے ہیں. تو ان میں ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, میں نام ذکر کر دیتا ہوں 6 جو قریشی عربیہ جو حضور کے خاندان کی ہیں. ایک تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ, قریشیاں تھیں, عربیہ تھیں, سرکار کے اوپر سے خاندان کی تھی, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ, سیدہ ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ کی بہن رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت سیدہ ام حبیبہ ہو گئی, سیدہ عائشہ ہو گئی, اور اسی کے ساتھ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ قریشیاں تھیں اور عربیہ تھی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد پاک کے اندر آپ موجود رہیں. تو یہ 6 ازواج مطہرات عربیہ قریشیاں ہیں, 4 غیر قریشیہ عربیہ, اور 1 بنی اسرائیل میں سے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جہتوں سے, اپنی والد اور والدہ دونوں جہتوں, اس پر اکثر گفتگو نہیں ہوتی اس لیے میں لا رہا ہوں, شجرہ نسب سے حضور سے تعلق رکھتی ہیں. اپنی ساتویں پوش میں اپنے ابا کی طرف سے, حضرت ابوبکر کی طرف سے, سرکار کے ساتویں دادا جن کی وجہ سے حضور قریشی ہوئے ہیں, فہر بن مالک رحمہ اللہ, حضرت فہر بن مالک سے حضرت عائشہ کا سلسلہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے جڑ جاتا ہے. اور والدہ کی طرف سے 12واں رشتہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساتویں, 12ویں دادا حضور کے حضرت کنانا. تو آپ کی جو والدہ ہے زینب, ام رومان زینب, ان کا سلسلہ جا کر 12ویں پشت میں سرکار کے دادا کنانا سے جا کر جڑتا ہے, اور والد کی طرف سے حضرت فہر بن مالک, یعنی دونوں والدہ اور والد دونوں کی طرف سے آپ قریشیاں ہیں. یعنی ایک طرف سے تو قریشیاں ہیں لیکن قریشیاں تو نیچے رہ گئی, اوپر سے نہیں عدنانی ہے, یعنی کہ دونوں سلسلے جا کر جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان مبارکہ میں حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جا کر مل جاتے ہیں. آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کی بیٹی ہیں. آپ کی کنیت ہے ام عبداللہ. یہ چند موٹی باتیں پیش کر کے بس وقت ختم ہو رہا ہے, میں کروں قیمتی بات. ام عبداللہ کنیت ہے, کنیت کنایا سے ہے, یعنی ایسا نام جو بندے کے لیے عالم اور ذات پر نہ ہو لیکن ایسا نام اس کے لیے مشہور کیا جائے جس سے اس کی ذات کا تعارف آ جائے. کنایا, کنایا سے کنیت بنی ہے نا, کنایا یعنی سری. سری تو وہ نام ہے جو آپ کا نام ہے, جیسا حضرت عائشہ کا سری نام تو عائشہ ہے رضی اللہ عنہ. کنایا جو ہے وہ آپ کے لیے ام عبداللہ ہے. ام عبداللہ کیوں؟ کیونکہ آپ کی بڑی بہن تھی نا حضرت اسماء, ان کا نکاح ہوا تھا زبیر بن عوام سے, اشرم مبشرہ میں سے زبیر بن عوام, اور زبیر بن عوام جو ہے نا وہ بیٹے ہیں حضور کی پھوپھی اور حضرت سید الشہداء کی سگی بہن حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے. اور سننا تو تھوڑا اور اوپر چلو, پھر سیدہ صفیہ کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ کے چھوٹے بھائی عوام سے. تو سرکار کی پھوپھی ہاشمیہ آئی ہیں اور سید الشہداء کی بہن ہے ایک ماں سے, حضرت عبد المطلب کی تو کئی بیویاں تھیں لیکن وہ بیوی جس سے حضرت حمزہ پیدا ہوئے ہیں اسی سے سید صفیہ پیدا ہوئے, اور حضرت حمزہ جس سے پیدا ہوئے ہیں نا وہ حضرت آمنہ کی بہن ہے. تو یہ کتنے رشتے دیکھے سامنے جمع ہو رہے ہیں. اور حضرت صفیہ جو ماں ہے حضرت زبیر بن عوام کی, زبیر بن عوام کی ماں ہے. غزوہ خندق پڑھ کے دیکھیں آپ, سرکار نے جب خندق کی کھدوائی تھی تو ایک یہود قبیلہ اندر تھا جو کافروں کی طرف سے جاسوسی کرتا تھا. وہ موقع میں تھے کہ مسلمانوں کا کوئی قیمتی آدمی سامنے آیا تو ہم گلی کے اندر ان کو مار ڈالے تاکہ مسلمانوں کی جو ہے وہ قوت ذرا کم ہو. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں ہم پہرہ دے رہے تھے تو ایک یہودی آیا لمبا چوڑا بہت, اور اس نے تلوار نکالی اور بغاوت کر دی اس نے ہمارے ساتھ, اور حملہ کرنے کے قریب آیا تو حضرت ابوبکر کہنے لگا میں پوزیشن سنبھال رہا تھا کہ تلوار لے کر ماروں, اتنے میں حضور کی پھوپھی بیچ میں آئی اور دونوں ہاتھ انہوں نے سینے پر مارے تو زمین بگڑ گیا. بیٹی تھی حضرت عبد المطلب کی ہے, بولیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی سیدہ صفیہ, ان کا نکاح ہوا ہے حضرت خدیجہ میری ماں ان کے چھوٹے بھائی عوام سے, ان سے بیٹے پیدا ہوئے زبیر بن عوام. زبیر بن عوام کا نکاح ہوا حضرت ابوبکر کی بڑی بیٹی حضرت اسماء سے, ان سے بیٹے پیدا ہوئے عبداللہ بن زبیر بن عوام. عبداللہ بن زبیر بہت بڑے اسلام کے مجاہد اور صحابی ہیں، جن نے واقعہ کربلا کے بعد یزید کو للکارا، مروان سے زبردست جنگ کی، لیکن بخاری شریف کتاب الحج میں موجود ہے کہ حجاج بن یوسف نے ایک بہت بڑا لشکر لے کر کعبے کو گھیر لیا تھا، اور حجاج اتنا بڑا بدبخت تھا کہ اس نے جو ہے وہ سامنے جو آج محل بنا ہوا ہے نا، ادھر اس نے منجنیک لگا کر کعبے کے اندر پھتراؤ کیا، کعبے کی عمارت آدھی گرا دی، آگ لگا دی. عبداللہ بن زبیر نیچے تھے، آپ اپنی فوج کے ساتھ لڑ رہے تھے، لیکن آپ جیسے جرت مند تھے، آپ میں جیسی جرت تھی ویسے آپ کے گورنر جرت مند نہیں تھے، ورنہ آپ دیکھیں واقعہ کربلا کے بعد سارے علاقے یزید سے چھین لیے تھے عبداللہ بن زبیر نے. ادھر حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر آئی، عبداللہ بن زبیر نے فوج تیار کر کے عراق پہ حملہ کیا، مصر کو فتح کیا، عراق کو فتح کیا، سراؤنڈنگ یمن کو فتح کیا، یہ سارے علاقے یزید سے لے لیا آپ نے، اور اپنے گورنر بٹھائے، گورنر طاقتور نہیں تھے، اتنے دلیر نہیں تھے، اور آپ خود مکہ مکرمہ کی طرف آپ نے مراجعہ، مدینہ بھی آپ کے ہاتھ میں تھا، مکہ بھی ہاتھ میں تھا، مصر جیسے علاقے کو آپ نے کنٹرول کر لیا تھا. یعنی آپ سمجھیے کہ بنو امیہ میں یزید کی انہوں نے کمر توڑ دی تھی، اور لوگوں کو حضرت حسین کی شہادت کے لیے بدلے کے لیے کھڑا کیا تھا، بہت بڑا لشکر انہوں نے تیار کیا، لیکن مروان نے گویا کہ بہت تیزی کے ساتھ، کیونکہ مروان تو پھر گرگٹ تھا، اس گرگٹ نے اتنی تیزی کے ساتھ تیاری کی پروپیگنڈے کے ذریعے، اور اس نے گوریلا جنگ لگا کر جس طرح آج ہو رہا ہے، افواج پاکستان کے خلاف فرقہ واریت کھڑی کر رہے ہیں، یہ کری کر رہے ہیں، تو یہ بڑی خطرناک چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح کے اس نے ماحول کریٹ کیا اور پوری کھڑی حکومت کو گرا دیا، اور پکڑنے گئے حضرت عبداللہ بن زبیر کو مکہ کے اندر، بخاری کتاب الحج میں موجود ہے، پورا حرم انہوں نے فوج نے گھیر لیا، اور وہاں سے جب بمباری کی، عبداللہ بن زبیر لڑتے رہے، اور اس حالت میں آپ کو، زخمی حالت میں آپ کو گرفتار کیا گیا، عبداللہ بن زبیر اس حالت میں گرفتار ہوئے، اور حجاج ملعون نے آپ کو پھانسی دی. میں اس دفعہ آپ کے مزار کی زیارت کرایا، یہ مشعر الحرام مسجد ہے نا منا میں، مسجد الحرام صاحب بھائی، مسجد الحرام مسجد جو آپ نے دیکھی ہوگی الداد بھائی، جو منا کے اندر جو مسجد ہے مشعر الحرام، جہاں حاجی آتا ہے اور مزدلفہ میں رکتا ہے، اس مسجد مشعر الحرام کے پیچھے مزار ہے آپ کا، کیونکہ آپ کو بالکل تنہائی میں لے جا کر دفن کر دیا گیا تھا، آپ کی قبر شریف وہاں پر ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر، میں صرف بتا رہا ہوں یہ کیسی شخصیت ہے، آپ کی ماں کو بلایا حجاج بن یوسف نے، کہا میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں. حضرت اسماء اس وقت 90 سال کی تھی، حضرت ابوبکر کی بڑی بیٹی، بلایا میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں. سیدہ آئی تو جب دیکھا کہ میرے بیٹے کو پھانسی دی گئی تو آپ رونے لگی، تو حجاج نے کہا کیوں غم ہو رہا ہے؟ فرما بیٹا ہے غم تو ہو رہا ہے، لیکن تو نے بہت بڑی بدبختی کی، تو نے اس کو مارا جو اسلام کا فخر تھا. کہ لگے یہ کیا بات ہے؟ فرما سن، میں خود حضور کے ساتھ ہجرت کر کے آئی ہوں، کیونکہ یہی تو وہ تھی نا جو ہجرت کی رات حضور کو کھانا لے جا کر دیتی. فرما میری عمر اس وقت بہت کم تھی، اور جب میں آئی تو اس وقت عبداللہ میرے بطن میں تھا، اور ایک روایت میں یہ کہ بعد میں آپ کی ولادت ہوئی. کہتا جب ہم آئے مدینہ منورہ کے اندر، تو مدینے میں تقریباً 6-7 مہینے تک کوئی بچے کی ولادت نہیں ہوئی، مسلمانوں میں ایسی کسی نے بات چھوڑ دی، اور ایک یہودی نے ایسی شوشہ چھوڑ دیا کہ دراصل ہمارے وہ بہت بڑے عامل ہیں، تعویذ لکھتے ہیں، جادوگر ہیں، انہوں نے بس تعویذ دبا دیا ہے، اور مسلمانوں کے گھر بچہ پیدا نہیں ہوگا. لوگوں نے بات لینا شروع کر دی، پورے مدینے میں پھیل گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت زبیر بن عوام آ کر کہیں کہ حضور عرض کروں کہاں کا میرے گھر بیٹا ہوا ہے. سرکار نے کہا فوراً لے کر آؤ، یہ عبداللہ پیدا ہوئے تھے عبداللہ بن زبیر. لایا گیا، حضور نے ان کو چمٹایا ایسے سینے سے جیسے امام حسین کو چمٹاتے تھے، ان کی پیشانی چومی، اپنی زبان ان کے منہ میں دے کر گھٹی دی، اور اٹھا کر فرمایا اس نے اسلام کی لاج رکھی، عزت رکھی ہے. تو یہ عبداللہ بن زبیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہیں حضرت عائشہ کے بھانجے. ایک دفعہ ام المؤمنین حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اولاد کوئی نہیں، بڑی غمگین تھی، تو سرکار نے عبداللہ بن زبیر کو بلایا، فرمایا تو اس کی ماں ہے. اس دن سے آپ کی کنیت ام عبداللہ ہوگی، ام عبداللہ بن زبیر بن عوام. تو یہ آپ کی کنیت مبارکہ ہے، حضرت سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ہے. اور بات کو ختم کرتے ہوئے ہم اس بات کی طرف آئیں گے کہ آپ کی تطہیر کے لیے پوری سورہ نور نازل ہوئی ہے. آپ کے فضائل کا تو اتنا بڑا دریچہ ہے، ابھی تو ہم نے گفتگو شروع نہیں کہ پہلے ذرا وہ ویمن ڈے والوں کو ذرا ہم سمجھا رہے تھے، اور وہ بھی ضروری تھا، تو اس لیے ساری بات وہاں پر ہوئی ہے. آپ اتنی بڑی عالمہ ہیں کہ براہ راست، یعنی مجتہد مطلقہ جس کو آپ کہیے، مطلق مجتہد، براہ راست قرآن کی آیتوں سے استدلال کرتی ہیں، مجتہد ہیں. مجتہد صاحب بھی ہو سکتا ہے، غیر صاحب بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے فتوے دیے اور اکثر فتووں پر عمل ہوا، اور آپ نے رائے دی. اس لیے آپ دیکھیے باقاعدہ امام احمد نے پوری مسند بنائی، مسند عائشہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوری 2000 کے قریب آپ سے حدیث, 2200 کے قریب آپ سے حدیثیں ہیں, لیکن 1000 حدیثیں اس میں احکام کی, یعنی قانون شریعت کی ہے. آپ بہت شفیقہ تھیں, بہت محبت کرنے والی تھی حضور کی امت سے. میں تو جاتا ہوں بقیع شریف اندر جانے کی ہمت نہیں تو جالیوں سے ماں کو سلام کرتا ہوں کہ حضور کے پاس نہیں جاؤں گا جب تک آپ کو سلام نہ کروں, اس لیے کہ ماں میں آ گیا ہوں, اب ہم کیسے بھی آپ کے ہیں, آپ سرکار سے کہیں ہاں, تو وہ ماں ہے. تو حضور کی امت پر بڑی شفقت ان کی, اس لیے کہ مدینے کی ساری عورتیں آپ کی نرم دلی کی وجہ سے آپ کے گھر میں, جس کو بظاہر محبت میں کہتے ہیں نا جمگٹا لگنا, جمع ہوتی تھی آپ سے فیض لینے کے لیے. ہر عورت کیونکہ حضور کا مرتبہ و مقام, تو وہ بات کرتے ہوئے ڈرتی تھی تو حضرت عائشہ سے کہتی تھی. تو حضرت عائشہ عورتوں کے مہندی لگانے کے مسئلے, بال سنوارنے کے مسئلے, جو پوری ایک عورتوں کی جو پوری زندگی کے مسائل جو شریعت مطہرہ بیان کرتی ہے, وہ میری ماں سیدہ عائشہ ان کی پوچھتی تھی اور وہ حضور جواب دیتے تھے. کیونکہ ایمان ہے قال مصطفی, قرآن ہے حال مصطفی, حضور جو کہیں گے وہ ایمان بنے گا. اور تو حضور سے پوچھ کر بیان کرتی تھی. اور حضرت عائشہ ذہین اتنی تھی کہ سرکار جب کوئی بات کریں تو فوراً سوال پوچھ لیتی تھی, ذہانت تھی. اور ان سے نکاح کرنے کا اس لیے کہ سرکار نے فرمایا مجھے ریشمی کپڑے میں بند کر کے جبریل ایک تصویر لائے تھے عائشہ تمہاری, اور اللہ نے فرمایا تھا کہ ان سے آپ نے نکاح کرنا ہے. اور اس نکاح کی سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ سرکار کی, کیونکہ اس وقت نہ کمپیوٹر ہے نہ لکھائی کا دور ہے, اس وقت صرف دماغ میں فیڈ ہوگا سب چیز, حافظہ, اور عرب کے لوگ بڑے حافظے والے تھے, ان کو اپنے جانوروں کی 20-20 نسلوں کی پشتیں یاد ہوتی تھی, انصاف کے ماہر تھے. ہم بھی پہلے ایسے تھے, جب تک موبائل نہیں آیا تھا تو ہمیں بھی ٹیلی فون نمبر یاد ہوتے تھے, ہوتے تھے نہیں ہوتے, آج اپنا موبائل نمبر یاد نہیں ہوتا, اپنا پی ٹی سی ایل, ہاں یا اپنا پی ٹی سی ایل نمبر یاد نہیں ہوتا. کیوں؟ سہولت پسند ہو گئے. گھڑی نہیں تھی تو لوگ آسمان کو دیکھ کر ٹائم بتاتے تھے نا. عرب کا وہ دور ایسا تھا, ظاہر سی بات اللہ نے بندے کی گزر بسر کے لیے اس کو صلاحیت دی. عرب کے لوگ اس پسماندہ دور کے اندر ایک ایک تاریخ کو یاد رکھتے تھے, نسلوں کو یاد رکھتے تھے, پشتوں کو یاد رکھتے تھے. اس لیے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں پر. ایک دفعہ قریش مکہ, حضور کے خاندان والے قریشیوں نے جو کافر تھے, انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجو کی, معاذ اللہ, حضور کی شان میں غلط اشعار کہیں. تو حضرت عبداللہ بن رباحہ نوجوان صحابی تھے اور بڑی زبردست غزلیں لکھتے تھے, اور صحابی تھے, غزل بمانا ناچ گانے والی غزلیں نہیں, عبرت والی غزلیں جس میں بندے کی زندگی کے حوالے سے, اور غزل بمانا یہ کہ اس کا انداز تغزل کا ہوتا تھا. وہ آئے حضور کے پاس, کہنے کہ حضور میں جواب دوں گا ان کا, میں قریش مکہ کے قصیدے کو اٹھا کے پھینک دوں گا, انہوں نے کیا الفاظ استعمال کی, اس سے بہترین نظم و عربی لاؤں گا, اس سے بہترین پیرائے لاؤں گا اور آپ کا دفاع کروں گا. سرکار نے فرمایا تو میرے خاندان کو جانتا ہے؟ تو انہوں نے چند لوگوں کے نام لیے لیکن پورا حضور کو مطمئن نہیں کر پائے. تو سرکار فرمایا نا نا, تو کلام نہیں لکھنا, ہیں وہ میرے دشمن لیکن ہے تو میرے خاندان کے, تو ایسا کوئی جملہ لکھ دے گا کہ میرے خاندان کی توہین ہو جائے گی, تو شاعر اچھا ہے لیکن تجھے میرے خاندان کی معلومات نہیں ہے. تو اے آپ کس سے کہہ رہے ہیں, ہر بندہ نعت لکھ رہا ہے, کس سے کہہ رہے ہیں یہ بات؟ حضرت عبداللہ بن رواح فرما تو جا, بخاری شریف میں کہ تو جا اور جا کر ابو بکر کے پاس میرے نسب کو پڑھ, میری برادری کا علم لے, پھر تو شعر لکھ تاکہ تجھے پتا چلے کہ جس کو تو ہیٹ کر رہا ہے اس بندے کو ہیٹ کرتے کرتے تو میرے خاندان کو ضرب نہ پہنچا دے. تو یہاں سے پتا چلا نعت لکھنا بچوں کا کام نہیں ہے, صرف اردو ادب آنا کمال نہیں, شریعت کا عالم ہونا شرط ہے. کیونکہ حضور اعلی حضرت نے فرمایا نا کہ نعت لکھنا دو دھاری تلوار ہے, اوپر گیا تو شرک, نیچے گیا تو توہین. اب جو مین سطح حضور کی شان کی پتا ہونا چاہیے کہ کیسا لفظ حضور کے لیے بولا جائے نہ بولا جائے, حضور کی عزت کے لیے کون سا جملہ بولا جائے, ٹھیک ہے نا, اور کیسا جملہ لایا جائے. لوگ تو پیار میں میاں بھی کہتے ہیں, اللہ میاں اللہ میاں, اس سے پوچھو یہ کیا کہہ, کہہ رہے محبت میں کہہ رہے. اب محبت میں میاں تو کہہ رہا لیکن لفظ کہنا جائز نہیں ہے, سمجھ رہے ہو, اللہ سخی ہے محبت میں تو کہہ رہا لیکن جائز نہیں ہے, سائیں 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 اللہ سائیں جائز نہیں. کیونکہ یہ ہمارے, میں نے کہا تمہاری محبت کا کیا ہوتا ہے, اللہ نے جو اپنے لیے لفظ بولے ہیں وہ, اور جس لفظ میں وہ ساری شان جمع ہو وہ, اور اس میں کوئی خرابی کا پہلو نہ نکلے وہ, ان شرائط پر جو آتا ہے اس کو حمد باری تعالیٰ کے لیے اور نعت مصطفیٰ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جس طرح اعلی حضرت کے سامنے ایک شعر کسی نے پڑھا, بڑا زبردست شاعر تھا لکھنؤ کا, اس نے حضور کی تعریف ہی کی, فرما حضور جب آئے
تو حضرت یوسف کا حسن جو ہے وہ پھیکا پڑ گیا. اس نے ایسا لکھا تو حضرت فرمائیے کیا لکھا کہ حضور کی شان. فرمائیے حضور کی شان ہے لیکن وہ بھی تو نبی ہے. اب دیکھیں کیسا پیرا ہے. پھر اعلی حضرت نے اس کے شعر کا کی تصحیح فرمائی اور اس میں یہ کہ حضور کے ذریعے ان کی رونق اور بڑھ گئی. حالانکہ اس نے اس محبت میں اپنی طرف سے صحیح کیا کہ جب حضور آئے تو حضور کی روشنی چہرے کتنی تھی کہ یوسف کا چہرہ پھیکا پڑ گیا. تو فرمائی یہ جو تم نے لکھا ہے وہ حضور کی شان تو کی لیکن وہ بھی تو نبی ہیں. تو یہ میں نے خلاصہ آپ کو بتایا. تو یہ تمام چیزیں ہونا شرط اور لازم ہے. تو حضرت عائشہ سے شادی اس لیے کی گئی کروائی گئی ہے کہ انہوں نے حضور کی ایک ایک بات کو اپنے اندر جمع کیا ذہن کے اندر اور آنے والی امت کو ایسے بتایا کہ وہی بات 20 سال کے بعد بھی کسی آدمی نے آ کر پوچھا تو اسی طرح بتایا جیسے 20 سال پہلے بتایا. مفہوم نہیں, ورڈ ٹو ورڈ. ابھی آپ مجھ سے کوئی بات پوچھیں, میں ایک بات بتاؤں تو اس کے لیے لفظ, بات تو میں نے آپ کو سمجھا دی, میں نے لفظ کوئی ایک استعمال کیا. دوسرے دن آپ آئیں تو بات میں وہی سمجھاؤں گا, الفاظ کوئی دوسرا زبان پر آئے گا. لیکن حضور کی حدیث کے لیے یہ کہ جو لفظ حضور نے بولا ہے, اس لیے صحابہ حدیث بیان کرنے سے کانپتے تھے کہ لفظ بھی, بات تو سمجھ, مفہوم تو سمجھ میں آ گیا, ادھر جاؤ وہاں سے وہ لے آؤ, یہ بات ہے. لیکن اس بات کے لیے حضور نے جملہ کون سا استعمال کیا, الفاظ کون سے استعمال کیے. تو حدیث میں اس بات کی بھی پابندی ہے کہ جو بات بتائی جا رہی وہ بھی اور جس لفظ میں بتائی جا رہی ہے. حضرت عائشہ ایسا حافظہ رکھتی تھی کہ آج جو بات آپ نے بتائی اور جس لفظ میں بتائی ہے اور جس لفظ کو آگے جس کو پیچھے رکھ کر بتائی ہے, 20 سال کے بعد بھی آئے گا تو اسی طرح آپ بتاتی ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کمال عزت اور کمال مقام عطا فرمایا تھا, اس لیے چھوٹی عمر میں آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ آئی ہیں. ذہین دیکھیں کتنی تھی. ایک دفعہ وہ کیونکہ عمر کم تھی تو سیلیوں کے ساتھ کچھ گڑیا رکھی ہوئی تھی, تو وہ اس گڑیا کے جو ہے نا وہ ایک گڑیا گھوڑے نما تھی اور اس پر بنے ہوئے تھے. سرکار تشریف لائے, سرکار نے پوچھا یہ کیا ہے عائشہ, تو کہا یہ گھوڑا ہے. تو کہا کہ اس کے تو پر ہیں, گھوڑے کے پر تو نہیں ہوتے. تو فوراً کہنے لگے وہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو گھوڑے ہوتے تھے ہم نے سنا اس کے پر ہوتے تھے, یعنی تاریخ کا حافظہ. تو سرکار اس بات پر بہت مسکرائے. مسکرانا اس جلد یعنی اس بات پر بھی تھا کہ گھوڑوں کے پر ہوتے تھے اور گھوڑے فضا میں اڑتے تھے, اس بات پر بھی, اور برجستہ استدلال کر کے بات کا جواب دینا. تو یہ ایک اشارہ ہے, یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر ذہین خاتون تھی. اللہ رب العالمین نے آپ کی پاکیزگی میں 18 آیتیں اتاری ہیں. آپ حضور کی بہت بڑا مداخواں ناتخواں تھی اور اللہ رب العالمین نے آپ سے بے شمار کام لیا. 50 سال تک آپ بقید حیات رہیں اور جنت البقیع شریف میں آپ آرام فرما رہی ہیں. سرکار کا وصال مبارک جب ہوا ہے تو آپ کی عمر شریف اس وقت تقریباً 18 سال کے قریب تھی, اور خود وہ دنیا پاک سے جب رخصت ہوئی ہیں تو آپ کی عمر شریف 50 سال کے قریب تھی. 18 آیتیں آپ کی شان میں اتری ہیں, ایک ساتھ آپ کی پاکیزگی. شان تو سورہ عذاب بھری پڑی ہے. یہ انما یرید اللہ والی جو آیا تھا نا, یہ ہے حضرت عائشہ کے لیے. یہ جو آیا تھا نا انما یرید اللہ علی زبان کمر ساحل البیت وطاہرکم تطہیرا, یہ حضرت عائشہ کے لیے اوپر سے اتری ہے. یعنی پورا ترتیب آپ پڑھیے, ومن یقنت کہہ کر بیوتکن اطعنا یقنت, یہ سارے مؤنث کے صیغے ہیں. تو اس مؤنث کے صیغے سے مراد, اور یہ سارے واحد مؤنث کے صیغے ہیں, اطعنا یہ جمع کا آ گیا, لیکن اوپر دیکھیں یقنت یہ مؤنث کا صیغہ ہے, واحد کا ہے. تو یہ جتنے صیغے آئے ہیں یہ ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے آئے ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ تو بدرجہ اتم اہل بیت میں ہیں, پنجتن پاک بھی ہے, تمام بھی ہے. 18 آیتیں آپ کی گستاخی اور آپ کی بے ادبی کرنے والے منافقین کی مذمت میں اتری ہے. ہاں, آپ کا ہار غزوہ بنی مستلق کے اندر کھو گیا تھا, اور جو ہے وہ ہم یہ تو نہیں کہتے معاذ اللہ کے نبی کی صحبت میں آ کر عورت نہیں بدلتی, تو کیسی بات کر رہے. تو لوگ چینل پہ بیٹھ کے کل بڑی تعریفیں کر رہے تھے, تو میں نے کہا جملے کی بھی کچھ وضاحت کر دیتے. جو وجہ بنا ہے, جو وجہ بنا, سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صحبت میں ایسے پاک تھی کہ جبریل آپ کو آ کے سلام کرتے تھے. تو جبریل جب آپ حضور کی زوجہ نہیں تھی, حضور کی صحبت میں نہیں تھی, تو کوئی سلام نہیں کر رہا تھا, لیکن حضور کی صحبت میں آئی تو صحبت کا ہی اثر تھا کہ سلام جبریل کرتے ہیں. تو عورت نبی کی صحبت میں آ کر نہیں بدلی. میں نے کہا عام بندہ نبی کی صحبت میں آ کے صحابی ہو جاتا ہے, وہ عام انسانوں کی طرح نہیں رہتا. صحابی اس کو کہتے ہیں نا,
عام انسانوں کی طرح، جو اس کو دیکھے وہ جنتی ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا کہ جس نے اس کو دیکھا، جس آنکھوں نے مجھے دیکھا تھا، وہ جنتی ہے. تو صحابہ کے نام پر جب اتنی فضیلتیں بتاتے ہو تو یہ جملہ کیسے ہضم کر گئے؟ یعنی غلطی سے نکلا. تو اس لیے ہم نے کہا کہ جاہل تقریر نہ کریں نا، جاہل تقریر نہ کر. مسجدوں میں ام المومنین کا نام لے کے لطیفے سنائیں گے آپ؟ توجہ سے سنیے، اور بات کو یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ کی ہی برکت سے تیمم کے مسائل ملے، آپ ہی کی برکت کی وجہ سے تیمم کا حکم نازل ہوا. امت کو یہ تحفہ تیمم کا، حضرت عائشہ صدیقہ کا، وہ ہار اس کا مسئلہ پڑا تھا. کہتے جو حضور کو علم تھا تو ہار کیوں نہیں بتا دیا؟ میں نے کہا مولوی صاحب اگر ہار بتا دیتے تو گرمیوں میں تو تیمم کیسے کر رہا ہوتا؟ تو ہر چیز کی ایک حکمت ہوتی ہے. وہ آیت تیمم کی آنی ہے، اور ہار کا وہاں پر چھپ جانا یہ حکمت اور واقعہ بننا ہے، اور ٹائم کا بڑھ جانا ہے، نماز کا وقت آ جانا ہے، پانی نہیں ہے، اب کیا کریں؟ تیمم کا حکم آ گیا. تیمم کے تین فرض ہیں، نیت پاکی کریں گے، ایک ضرب لگائیں گے زمین کی جنس سے، اور اپنے جو ہاتھ لگ گئی اس کو آپ جھاڑیں گے، ایک چہرے پر پھیریں گے، دوسری ضرب پھر لگائیں گے اور دونوں ہاتھوں پر پھیریں گے. ایسا ہو گیا جیسے آپ نے وضو کیا، ایسا ہو گیا جیسے غسل کر لیا. تین فرض ہیں اس کے، نیت ہے، ایک ضرب چہرے کے لیے، ایک ضرب ہاتھ کے لیے. نہ سر کا مسح ہے، نہ پاؤں کو دھونا ہے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے آیا. اس واقعے میں حضرت ام المومنین پر منافقین نے تہمت لگانے کی کوشش کی. ظاہر سی بات ہے جو قدر والے ہوتے ہیں ان کے پیچھے حاسد کھڑے ہوتے ہیں، جس کے حاسد نہیں ہوتے وہ مقبول بھی نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین لیکن شر سے محفوظ رکھے. کتنا بڑا رتبہ، جو جتنے بڑے کتنی بڑی بدنامی کرنے کی کوشش کی. سرکار کی زوجہ ہیں صدیق اکبر کی، وہ جناب جو ہے کہ وہ بیٹی ہیں، اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہیں. حضرت مستہ جو خود حضرت ابو بکر کے رشتے دار ہیں، وہ بھی بہ گئے اس کے اندر. حضرت ابو بکر بڑا جلال ہے، فرما تو بچپن سے مجھے جانتا تھا، تیرے کو تو پالا میں نے، تو بالکل فقیر اور کلاش تھا، تو بھی میری بیٹی کے خلاف بات کر رہا تھا، جا چلے جا، آج کے بعد خیال نہیں رکھوں گا. قرآن کی آیت نازل ہو گئی، نہیں ابو بکر تو حوصلے والا، مانا کہ اس نے کام بڑا خطرناک کیا، تیرے دل کو کرچی کرچی کر دیا، تیری بیٹی کے بارے میں تجھے تکلیف پہنچا دی. لیکن ولا یعتل اولی الفضل منکم وسع، لیکن تیرے جیسے وسعت والے اور فضل والے لوگوں کو یہ قسم اچھی نہیں لگتی. لوگ کہتے ہیں ابو بکر کے افضل ہونے کی دلیل کیا، میں نے کہا ولا یعتل اولی الفضل، اولی الفضل، اولی الفضل جس کو کہا قرآن نے وہ ابو بکر صدیق. تمام صحابہ کو پڑھ کے دیکھیں یہ لفظ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے آیا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انہوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا، معاذ اللہ غلط الزامات لگائے. اور اس وقت اسلام مکمل طور پر مضبوط نہیں ہوا ہے، کیونکہ بات کرنے والے منافقین تھے جو اندر سے کلمہ پڑھتے تھے. اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تحمل و برداشت سے کام لیا، اگر کوئی کافر ہوتا تو بات کرتے، اس لیے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بہت جلدی کر دی آپ نے اس بات کرنے کی، تحقیق تو ہونے دیتے، اتنی جلدی کیا تھی، یہ بات شروع ہو جاتی. سرکار نے اس لیے تحمل کیا، اللہ کی جانب سے منع تھا کہ کچھ نہ کہیں. اور دوسری بات یہ کہ کبھی امت پر ایسا مسئلہ کسی کے گھر آ بھی جائے تو اس کے لیے حضور کی سیرت کا نمونہ کیا بنے. سرکار نے تحمل کیا، لیکن بستر لوٹا پارٹی کو صبر نہیں ہوا. بستر لوٹا پارٹی کہنے لگی کہ حضور کو علم غیب تھا تو حضور بتا دیتے. میں نے کہا بستر لوٹا پاٹی توجہ کرو، بخاری میں حضور نے بتایا، جب سرکار کے پاس یہ مسئلہ آیا تو سرکار نے فرمایا واللہ ما علمت لأهلي الا خيرا، خدا کی قسم میں اپنی بیوی کے بارے میں پارسائی کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھتا. واضح موجود ہے یہ باتیں علم غیب کی نفی کے لیے لائی جاتی. کیوں ام المومنین پہ تہمت لگی تو کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا اپنی ماں کا ذکر ایسا کوئی کرتا ہے؟ اس کی وجہ کے لیے علماء نے وضاحتیں نہیں لکھی. روک دیا گیا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ قرآن اتر رہا تھا، 18 آیتیں. قرآن میں کسی کا بات اشارے میں بھی آ جائے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، یہاں اشارے نہیں، نص باقاعدہ ورڈ ٹو ورڈ عبارت النص 18 آیتیں اتری ہیں. سب سے بڑی سزا جرم اللہ کے خلاف شریک کرنا ہے، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے. لیکن اللہ اتنے بڑے گناہ کی سزا میں بھی 4-5 آیتیں اتارتا ہے. لیکن جب سیدہ عائشہ کی تہمت اور گستاخی کی گئی تو اللہ نے اس گناہ کے مجرموں کے لیے 18 آیتیں اتاری. علماء نے لکھا ایسا کیا تھا؟ فرما محبوب کی محبوبہ تھی نا اس لیے، یہ وجہ. فرما حضور کی نسبت، حضور کی نسبت کی وجہ سے 18 آیتیں اتری. کتنی بولیے؟ 18 آیتیں متواتر اتری ہیں سورہ نور کی. اور کیسی اتری؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، گندوں کے لیے گندے، مردوں کے لیے گندی عورتیں. الخبیثات للخبیثین، گندے مردوں کے لیے گندی عورتیں، الخبیثات للخبیثین، فرمایا اور گندی عورتوں کے لیے گندے مرد، اور فرمایا الطیبات للطیبین، فرمایا پاک عورتوں کے لیے پاک مرد، والطیبون للطیبات، اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں. یہ قصیدہ اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان کیا. وہی رک گئی ہے اور اب اتری ہے گیارہ، کہنے والے عاشقوں نے کیا جوڑا ہے. فرمایا دیکھو تہمتیں پہلے بھی کئیوں پر لگی ہیں، تہمتیں پہلے بھی کئیوں پر، حضرت یوسف کو بھی تہمت لگی تھی نا زلیخا کی طرف سے، قرآن میں ہے نا، اس کی بھی گواہی آئی ہے. تہمتیں کئیوں پر لگی ہے لیکن گواہی کا انداز اس طرح کسی کے لیے نہیں ہوا، کیونکہ ایسا شان والا محبوب دشمن کوئی نہیں تھا. فرما حضرت یوسف کی عزت پر جب تہمت لگی تو پھر جھولے کا بچہ جو تھا اس نے کہا یوسف بے گناہ ہے، توجہ ہے بے گناہی کا. لیکن جب جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ پر تہمت لگانے کی کوشش کی گئی تو پھر کسی بچے کسی بڑے سیدہ مریم پر جب تہمت لگانے کی کوشش کی گئی تو گود کے حضرت عیسیٰ نے گدائی دی تھی. سیدنا یوسف پر جب تہمت لگانے کی کوشش، کیونکہ آسان ہوتا ہے برے لوگوں کے لیے، آسان ہوتا ہے کسی نیک بندے کو بدنام کرنے کا، ایک پروپیگنڈا چھوڑ دیتے ہیں. سب سے کیونکہ سب سے حساس مسئلہ عزت کا ہوتا ہے تو اس لیے ادھر آ کر بات کرتے. ہماری ماؤں کی عزت سے بڑا رتبہ سیدہ مریم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عائشہ، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان، سورہ مریم ان کا ذکر ہے. بولیے سبحان، بولیے سبحان اللہ. قرآن نے کیسے کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک، ربی کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ، اس طرح کہہ کے شانوں کے ساتھ اللہ رب العالمین حروف اس حروف مقطعات کے اندر علماء نے لکھا کافا عین صاد کے اندر کتنے راز موجود ہیں جو سیدہ مریم کی شان میں بیان ہو رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ ان کے اوپر جب تہمت لگی کہ بچہ کہاں سے لائی تو اللہ نے فرمایا مریم کہو یہ بچے کو کہو یہ بچہ بتائے گا یہ کہاں سے آیا ہوں میں. یا اللہ جب تو مریم کو کہہ رہا تو خود کیوں نہیں بتاتا؟ فرمایا نہیں یہ بچہ بتائے گا. حضرت عیسیٰ بول اٹھے ماں کی گود میں انی عبداللہ واتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، اپنی ماں کی پارسائی بیان کی گود کے حضرت عیسیٰ نے. حضرت یوسف پر تہمت لگی تو زلیخا کے ماموں کے بچے جو چھوٹا سا بچہ تو اس نے گواہی دی، لیکن جب ام المومنین حضرت عائشہ پر کسی نے تہمت کی کوشش کی تو نہ کوئی بچہ بولا نہ کوئی نبی بولا، بولا تو رب خود بولا. 18 آیتیں تسلسل کے ساتھ اتری، اس پر سبحان اللہ بھی کہیے، جوش میں بھی آئیے، لیکن بات تک پہنچنے کی کوشش بھی کیجیے کہ کتنی بڑی شان اور مقام. بولیے ہماری ماں حضرت عائشہ کو ہے. ایک جملے پہ تقریر ختم ہو رہی ہے کہ جس کے گستاخوں کا رگڑا اتنا سخت لگایا جاتا ہے تو اس سے محبت والوں کو نوازا کتنا جائے گا. اللہ رب العالمین اس کی خیرات ہمیں عطا فرمائے. ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف پڑھ لیجیے. الفاتحہ کیونکہ حضور اسی کی سنتے ہیں جو سید عائشہ کا نام لیتا ہے رضی اللہ. اللہ رب العالمین ہمارے بھائیوں کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، جو نیٹ کے ذریعے ہماری بہن بھائی اور ہمارے جو بزرگ یہاں موجود ہیں تمام کی حاضری اللہ قبول فرمائے. اللہ رب العالمین اس مسجد کے نمازی حضرات جو اس دنیا میں نہیں ہیں ان کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچائے. ہمارے ماں باپ ہمارے رشتہ داروں کے اللہ مغفرت فرمائے. جن بچوں نے بڑے شوق کے ساتھ اس محفل کو سجانے کے لیے مجھ اخکر کے پیچھے بہت زیادہ اصرار کیا ان کو اللہ اجر عطا فرمائے. جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق میری عظیم ماں سبحان اللہ جن کو جبریل السلام پیش کریں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے دل میں حضرت عائشہ کا احترام اور حضرت فاطمہ کا احترام آ جائے وہ منافق نہیں رہتا، دونوں کا احترام ایک ساتھ جمع ہو جائے وہ منافق نہیں رہتا، جس کے سینے میں چار یار پنج تن پاک کی محبت آ جائے وہ منافق نہیں رہتا. اللہ رب العالمین اس عظیم ذات کے صدقے جنہوں نے جو مہمان یہاں تشریف لائے ہیں ذکر سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ سننے کے لیے آئے ہیں، ان کے لیے جن بھائیوں نے نیاز کا اہتمام کیا ہے دعا کریں اللہ رب العالمین ان کے مال میں برکت عطا فرمائے. میں اکثر یہ کہتا ہوں نیاز والے کو بلا کر دعا کراؤ، اس لیے کہ اس کی دعا زیادہ مقبول ہوگی، کیونکہ اس کا رتبہ بہت بڑا ہے کہ اس نے آج میزبانی کی حضرت عائشہ کے مہمانوں کی. ہاں اس کو اگر عشق سے دیکھیں تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، وہ تھال لگا رہا ہے کھلا رہا ہے، ہاں آپ کھا رہے ہیں کیونکہ آپ اور قدرت کی نظر اس کو دیکھ رہی ہے کہ ہمارے مہمانوں کو کس طرح کھلا رہا ہے. ہمارے نام پر آنے اللہ ان کے مال میں برکت دے، جان میں برکت دے. اللہ ان کی ہر نیت اور پارسائی کو قبول فرمائے، جہاں جہاں لنگر ہو رہے ہیں، جہاں جہاں نیازیں ہو رہی ہیں، سیدہ عائشہ پاک کے نام پر اللہ ان تمام بھائیوں کو برکت عطا فرمائے، ان بہنوں کو برکت عطا فرمائے جنہوں نے گھروں میں فاتحہ رکھا، نیازیں کی، ذکر پاک کیا سیدہ عائشہ پاک کا، اللہ رب العالمین تمام کو اس کی برکات عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جل والا ہمیں اسی دین پر کامل استقامت رکھے، ہمیں اپنی ماؤں کے ادب کی توفیق دے، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق دے، بیٹیوں بچیوں کے ساتھ شفقت اور محبت کرنے کی سلوک دے، اپنی اولادوں کے ساتھ جو بچیاں ہیں ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی توفیق دے، سیدہ زہرا کی خوشی کے لیے، سیدہ عائشہ کی خوشی کے لیے رضی اللہ تعالی عنہما، جن کی بچیاں ہیں اللہ ان کے نصیب اچھے فرمائے، سیدہ عائشہ کے صدقے، سیدہ آمینہ کے صدقے، میری ماں سیدہ فاطمہ کے صدقے، اور جن کی بچیاں خیر سے گھروں کو گئی، اللہ رب العالمین دونوں خاندانوں کی عزت بنائے، وقار بنائے، کیونکہ امتحان بڑا ہوتا ہے، باپ کی جان چھوٹتی نہیں ہے جب تک باپ زندہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان باپوں کے دلوں کو اللہ رب العالمین راحت کی طرف رکھے، دونوں خاندانوں کی عزت اور وقار اللہ رب العالمین بنائے، جو دعائیں ہم نے کی قبول فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ رب العالمین انہیں اچھا روزگار عطا فرمائے، ہمارے دلوں سے کینہ بغض نکالے، ہمارے دل کو اپنی یاد کا گہوارہ بنائے، ہمیں سچ بولنے کی توفیق دے، جھوٹ سے نفرت عطا فرمائے، ہماری زندگیوں سے اللہ بخل نکالے، سخاوت عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں سے بے حیائی نکالے، حیا والوں کا ذکر سنا ہے، شرم و حیا اللہ ہماری آنکھوں میں اور ہماری طبیعتوں میں اللہ عطا فرمائے، اچھوں کا ذکر سنا ہے، ہماری زندگیوں سے اللہ خیانت اور چوری کو نکالے، اللہ امانت عطا فرمائے، چاہے وہ اللہ کا حق ہو چاہے بندوں کا حق ہو، اس میں اللہ ہمیں امانت کے طور پر رکھے، گھر میں اچھا بیٹا بنائے، اچھا شوہر بنائے، اچھا باپ بنائے، اچھا پڑوسی بنائے، اچھا شہری بنائے، اللہ اس پاکستان کو سلامت رکھے، مولا پاکستان کی طرف جن لوگوں نے اس کے نظریے سے ہٹانے کے لیے اور جس کو جن لوگوں نے اس کی جغرافی ارضیات پر نظر رکھی ہے، دونوں کے جھتوں کو منتشر کر دے، مولا کریم پاکستان کے نظریے کی بھی حفاظت فرما، جغرافی حدود کی بھی حفاظت فرما، جو حفاظت کر رہے ہیں سیاچین سے لے کر سندھ کے دشت و صحرا تک، وہ افواج پاکستان، وہ ادارے، وہ سیولین، وہ عام لوگ، مولا ان کی حفاظت فرما، جو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، مدرسوں میں بچے پڑھ رہے ہیں، وہ علم نافع دے تاکہ وہ اسلام، دین اور پاکستان کی خدمت کر سکے، مساجد اسلامیہ کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، فرقہ واریت و تفرقے سے اس ملک کو محفوظ فرما، سازشوں سے اور پروپیگنڈوں سے محفوظ فرما، مولا کریم اچھی معیشت عطا فرما، ہمیں بھی قناعت عطا فرما، چوری سے، کرپشن سے، دغا بازی سے محفوظ فرما، مولا کریم ہمیں اچھا شہری بناتے ہوئے اس میں اپنا اچھا حصہ، اچھا بیپاری بنا، اچھا خریدار بنا، امانت سے بیچنے والا بنا، امانت سے ڈیلنگ کرنے والا بنا، مولا کریم ان تمام فرامین پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اسلام کے قالب میں مولا کریم ہمیں مکمل طور پر شامل فرما، جو دعائیں ہم نے کی قبول فرما، جو نہ کر سکے اسے بھی قبول فرما، مولا کریم ہماری آخری ہچکی کلمے پر عطا فرما، کل قیامت میں تیرے محبوب کی شفاعت عطا فرما، یا رسول اللہ آپ کی محبوب شخصیت کا ذکر ہم نے کیا، آپ ہم سے راضی ہو جائیں، مولا کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی فرما، آپ کی نگاہ رحمت ہماری طرف متوجہ فرما، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ہمارے اکابر مشائخ کے درجوں کو بلند فرما، میرے آقا سرکار تاج الشریعہ کے مراتب کو اور بلند فرما، مولا کریم یہاں پر جتنے حضرات موجود ہیں تمام کے مشائخ علماء کے درجے بلند فرما، اور جو ہم نے دعائیں کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ناگہانی مصیبت اچانک آنے والی پریشانیوں سے محفوظ فرما، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، توبہ قبولیت کی نیت کریں، کل انشاءاللہ یوم بدر پر ہم گفتگو کریں گے، اور بدر کے خصوصی اصول، اس کے اسباب، اس کے ذرائع، اس سے ملنے والے درس انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کلمہ طیبہ پڑھیے، اہل بدر کا نام لے لیا ہے، بڑے عظیم شہدا ہیں، فرشتوں کے اولین صف کے اندر ان کی روحیں ہوتی ہیں، تصرفات دنیاوی اور علوی میں اللہ جو فرشتوں کو ڈیوٹی دیتا ہے اس میں ان کو شامل کرتا ہے، لوگ کہنے کہ یہ شرک ہے، میں نے کہا تو فرشتے کا شامل ہونا شرک نہیں ہوا، ان کا شامل ہونا شرک ہو گیا، کوئی شرک نہیں ہے، فرشتوں کے یہ معاون بنتے ہیں، اور عالم کے تصرفات میں، فلمدبرات امرا، تدبیروں میں، پھولوں میں رس پیدا کرنا، سبزوں کو اگانا، سمندروں کو چلانا، سارے نظام کائنات کو اللہ کے حکم سے فرشتے چلاتے ہیں، ان کے یہ معاون بنتے ہیں، اللہ اصحاب بدر، سبحان اللہ، نقشہ ذہن میں آیا بدر کا، ہاں پھر کلمہ پڑھیں گے ہم، بدر کے ان عظیم شہداء، آج یہ مینارے جو بڑے ہیں نا یہ ان کا صدقہ ہے، آج یہ محراب جو اونچی ہے نا یہ اہل بدر کی شہادت کا صدقہ ہے، آج میں اور آپ جو مسلمان ہیں یہ اصحاب بدر کے قدموں کا صدقہ ہے، جانے انہوں نے دی اور قیامت تک کے لیے اسلام کو بچا لیا ہے، ان کا نام مبارک لے کر کلمہ طیبہ پڑھی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ